الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ بقرہ کی ابتدائی مضامین جو عقائد اسلامیہ اور نظریات حقہ کو تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ درس میں ہم نے اجماع امت کے حوالے سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، جس میں منافقین کا ایک عمل، ان کی ایک خاص خصلت، ان کا ایک خاص مزاج، جو انہوں نے امت کی اتحاد اور اس کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے اور امت کی شرازہ بندی کی بجائے امت کے اتحاد کے شرازے کو بکھیرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا، قرآن نے اس کی نقاب کشائی کی. اور قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے قلب و جگر پر ان کی اس گندی خصلت کو واضح کیا، جہاں پر عداوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاذ اللہ بغض ان کے قلب و جگر کے اندر ایک سرطان کے مانند ان کے باطن کو سڑا رہا تھا، وہیں پر ہر وہ شخص جو ملت مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر عظیم کو بیان کرنے میں اور حضور سے متعلق ہر منسوب شے کے ادب کے لیے جو جو ان کو مستعد نظر آیا، لگا ہوا نظر آیا، پت کے در پہ ہو گئے. یہ ساری تفصیل گزشتہ درسوں کے اندر گزری. ان کی حرکت ایک ذکر کی گئی کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آؤ ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان والے لائے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لاؤ جس طرح امت کی وحدت اور امت کی اتنی بڑی جماعت لا چکی ہے، اکثریت جس طریقے سے مان رہی ہے اور اکثریت جس طریقے سے ان تمام مفہوم و مقاصد کو قبول کر رہی ہے، تو تم بھی اسی طریقے سے ایمان لاؤ. تو کہیں گے نہیں. قَالُوا أَنُؤْمِنُوا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ایمان لائیں کما، جس طرح آمن السفہا، جیسے بے وقوف لائے ہیں. جیسے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان صحابہ اکرام کو معاذ اللہ بے وقوف اور کم عقل کہا، علم و دانش سے عاری کہا، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو بنا لیا تھا اور یہ اس وحدت کو توڑنا چاہتے تھے. یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا تھا جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کئی اقسام کے حوالے سے، کہ امت کا اجماع جو ہے، اکثریت جس طرف ہوگی تو اکثریت کا ہو جانا وہ اللہ کی رضا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کل کئی احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ میری امت کو اللہ رب العالمین نے گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ کر لیا ہے. اور فرما جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو اس جماعت سے ہٹا، یعنی اکثریت سے ہٹا، اجماع سے ہٹا، تو وہ کٹ کر اپنے آپ کو جہنم میں لے جا رہا ہے. اور اسی چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ اتبع سواد العظم، کہ سواد اعظم جو ہے امت کا، جو بڑا گروہ ہے، اکثریت جو ہے، اس کی تم اتباع کرو. تو یہاں سے میرے دوستو ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اجماع امت حجت ٹھہرا، کہ جب اتنی بڑی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دی کہ میری امت ہمیشہ حق پر رہے گی، یعنی اس کا ایک بڑا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور وہ بڑا گروہ جو ہے وہ حق کا ایک معیار بنے گا، نیر اعظم بنے گا، چمکتا سارا بنے گا، اسی سے حق کی راہیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر ذکر فرمایا وہ بڑا گروہ جو ہے جس سے امت کا اتحاد، امت کی یگانت ظاہر ہو رہی ہوگی، تو حضور نے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ نجات پائے گا. تو یہاں سے ایک نظریہ نکلا کہ اجماع امت کی اکثریت جس طرف ہوگی وہ حجت ہے. اسی لیے اصول الشرع کے اندر یہ مسئلہ ایجاد کیا گیا، لکھا گیا، شریعت کو، شریعت کے مسائل کو جب مدون کیا گیا، تیار کیا گیا، فقہ کو تیار کیا گیا، قرآن و سنت میں جو احکام سے متعلق باتیں ہیں جب اس کو منضبط کیا گیا، محفوظ کیا گیا، تو اس میں سب سے پہلا اصول یہ بتایا کہ شریعت کیا ہے. اور جب ہم یہ کہیں کہ جناب آپ شریعت سے کوئی مسئلہ بتائیں، شریعت کی بات کریں، تو شریعت کی بات کن کن چیزوں کو کہا جائے گا؟ یہ بہت بنیادی بات ہے. شریعت کی بات کن کن چیزوں کو کہا جائے گا؟ کوئی یہ کہے کہ جناب صرف قرآن شریعت ہے باقی کچھ نہیں، وہ گمراہ ہے. جو صرف کہے قرآن ہے باقی کچھ نہیں، وہ گمراہ ہے. کہ صرف قرآن و سنت ہے باقی کچھ نہیں، وہ بھی گمراہ ہے. اس لیے کہ شریعت کی چار دلیلیں ہیں. شریعت کی چار سمتیں ہیں، مرکز و محور اور اصل تو قرآنی ہے، لیکن آگے جو یہ دلیلیں بن کر چلیں گی اور آگے جو باتیں واضح ہوں گی، تو وہ چار بنی قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس. کل میں نے اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے، کیونکہ ہم نے چند مضامین چلانا ہے، تو اس حوالے سے میں نے اصول فقہ کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں ساری باتیں ذکر کی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب مجھے صرف قرآن و حدیث ہی سے مسئلہ بتاؤ اور چیزوں کو میں نہیں مانتا، تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اجماع امت اور اجماع صحابہ کا انکار تو کفر تک جائے گا. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا پھر کیا ہوگا؟ قرآن کے جمع کا پھر کیا ہوگا؟ قرآن کو لغت قریش پر لانے کا پھر کیا ہوگا؟ دراصل وہ لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کل میں نے ان کا چور دروازہ آپ کو بتایا تھا، تاکہ طلاق ثلاثہ کے اندر ہماری گرفت نہ ہو جائے، 20 رکعت تراویح ہمیں پڑھنے نہ لگ جائے، 3 دن قربانی کے اس منشور کو ہم مان نہ لیں، اور ہر وہ چیز جس میں صحابہ کے قول سے اہل سنت دلیل پکڑتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی کا نجوم فبی ایم اقتدائی تم اہتدائی تم. مشکات میں روایت موجود ہے فضائل صحابہ میں کہ حضور رشا فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے یہ فرمایا کہ محبوب ہم نے تجھے ایسی عطا فرمائی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے. حضور فرماتے ہیں الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فبی ای اقتدائی تم اہتدائی تم، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر اقتدا کرو گے تو راہ راست پر رہو گے. اب یہ کہتے ہیں غیر مقلدین جو خود کو اہل حدیث کا لقب دیتے ہیں، اور میں آج کچھ واضح کروں گا یہ اہل حدیث کا لقب انہوں نے کب اپنے لیے الاٹ کرایا ہے، کیونکہ اہل حدیث کا لفظ جو ہے یہ محدثین کے لیے بولا جاتا ہے. کس کے لیے؟ چند کتابیں میں لایا ہوں اپنے سامنے، وقت میرے پاس رہا تو اس میں سے چند حوالے آپ کو بتاؤں گا کہ اہل حدیث کا لفظ موسیٰ لائن میں جو چیخ چیخ کے آمین کہہ رہا اس کو نہیں کہتے، اور اس نے جو اپنی سارے مسلمانوں کے درمیان ایک اپنی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے ایک راہ نکال لی کہ نہیں ہم یہ کہتے ہیں، سارے مسلمان 20 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 8 رکعت پڑھ رہے ہیں؟ اس کو کہا جی آیات کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو جی حدیث سے ثابت ہے. کون سے حدیث ثابت ہے؟ تو کہا جی بخاری سے ثابت ہے. ہم نے کہا جی بخاری سے کیا ثابت ہے؟ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت پڑھتے تھے. ہم نے کہا شرم کرو, جھوٹ مت بولو, صحیح پڑھو. حدیث کیا ہے؟ کہ جی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے رمضان میں اور رمضان کے بعد. تو ہم نے کہا یہ 8 رکعت کہاں سے آ گئی؟ کہنے کہ جی وہ 8 تراویح ہو گئی ہے اور 3 جو ہے وتر ہو گئی. میں نے کہا پوری زندگی تو تم ایک وتر پڑھتے تھے, اور حنفی جب 3 رکعت وتر پڑھے تو تم ہم پر اعتراض کر دیتے تھے. اب کیا بات آ گئی کہ تم 11 کی حدیث کو اپنے مطلب کے لیے طرف لانے کے لیے وہ 8 کو تم تراویح بنا رہے ہو, جبکہ وہ 8 تہجد ہے. 8 کیا ہے؟ اور اس کا تہجد ہونا اس اعتبار سے محقق ہے کہ میری ماں حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ سرکار رمضان اور غیر رمضان میں 11 پڑھتے تھے. تو رمضان میں تو تراویح ہوتی ہے, رمضان کے بعد تو تراویح نہیں ہوتی نا, لیکن تہجد رمضان میں بھی ہوتی ہے, رمضان کے بعد بھی ہوتی ہے. تو دراصل وہاں پر ذکر تہجد کا ہے کہ سرکار رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے. تو 8 رکعت ہو گئے کس کے؟ تہجد کے, اور 3 رکعت ہو گئے وتر کے. تو یہ 3 رکعت وتر پر مسئلہ کے حناف ثابت ہو گیا کہ جناب 3 رکعت وتر جو ہے یہ روح ہے. 1 رکعت جو وتر پڑھتے ہیں غیر مقلدین, ہاں اگر کوئی مقلد پڑھے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. غیر مقلد پڑھتا ہے تو اس پر جراح اس اعتبار سے کی جائے گی کہ جناب تو نے تو اس سواد اعظم کو چھوڑ کر یہاں یہاں سے تو نے چوریاں کی ہے, کچھ امام شافعی سے چرایا, کچھ یہاں سے چرایا, کچھ وہاں سے چرایا, اور چرایا بھی کچھ نہیں, چرایا بھی اس انداز میں ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ تم محض مقلد ہو, کہ تمہیں جو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تم حنفیوں سے ہی پوچھ دو. بس تحقیق کسی عالم کے علم پر اعتماد کرنا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ باتیں امام شافعی سے لے لو, کچھ امام احمد سے لے لو, کچھ امام مالک سے لے لو. تقلید کو مانو لیکن شخصی تو نہیں مانو. ہم نے کہا کہ دیکھیں اس وقت ہے نفس پرستی کا دور, اگر تقلید شخصی کا فتویٰ نہ دیا جائے تو پھر بندہ کئی مخمصوں میں مبتلا ہوگا, اور اپنی کچھ لوگ ایسے بھی نکل آئیں گے جو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کئی باتیں کریں گے. اس لیے کہ جو چیز احناف کے نزدیک ناجائز ہے وہ شوافے کے نزدیک کسی طریقے سے جائز ہو جاتی ہے, تو وہ کہیں اپنی گرفت تو دے گا ہی نہیں. تو لہٰذا ایک ایشو پر لانے کے لیے, ایک مرکز پر لانے کے لیے تقلید شخصی کو رکھا گیا, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بھی تو اپنے عمل کو نہ چھپاؤ. جب تمہارے سے ہم سوال کرتے ہیں تمہارے کسی بندے سے کہ جناب بتاؤ یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کی کیا دلیل ہے, تو تمہارا بندہ بھی امام شافعی کی کتاب نہیں اٹھاتا, وہ فتاوی نظریہ اٹھاتا ہے, فتاوی اہل حدیث اٹھاتا ہے, فتاوی سلفیہ اٹھاتا ہے. تو تم بھی تو کوئی حنفیوں کی کتاب نہیں اٹھاتے, اٹھانے پر تو تم بھی تو اپنے گھر کی ساری کتابیں اٹھاتے ہو. تو لہذا مقلد تو نرے تم بھی ہوئے نا, سمجھ رہے میری بات؟ عقلی جواب بنا ہے. تو اجماع کو چھوڑتے ہیں, اکثریت کو چھوڑتے ہیں, اور اکثریت کو چھوڑ کر ہٹتے ہیں, اس وجہ سے یہ ساری باتیں کھڑی ہوتی ہے. میں ذرا تراویح کے مسئلے کو دو لفظوں میں کلیئر کر دوں, پھر دوبارہ اس موضوع کی طرف میں آتا ہوں. اب جی تراویح 8 رکعت ہیں. 8 رکعت کس اعتبار سے؟ جی بخاری کی حدیث سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 پڑھتے تھے. تو ہم نے کہا 8 نہیں لکھا ہے تو 11 لکھا, تو کہا بتاتے ہیں نا ابھی وہ 11 8 کیسی ہوگی. تو ہم نے کہا جی بتائیے وہ 11 8 کیسی ہو جائے گی. تو کہنے لگے وہ 8 ہو جائے گی تراویح, اور 8 3 بولیں 11, تو وہ 3 ہو جائے گی وتر. تو ہم نے کہا یہاں تو دو اعتراض قائم ہو رہے ہیں, وہ تو ایک یہ ہے کہ تو آپ پڑھتے ہو 1 رکعت وتر اور یہاں آج آپ پڑھ رہے ہو 3. بولے نہیں ہم رمضان میں کبھی کبھی 3 بھی پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہا سبحان اللہ, یعنی اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے سال کے 11 مہینے یہ فتویٰ دیتے رہے کہ جناب 3 رکعت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, اور ہم سے مناظرے کرتے رہے, مباحثے کرتے رہے کہ 3 وتر کا کوئی ثبوت ہی نہیں. لیکن آئینہ انہیں دکھایا تو برا مان گئے. تو آپ دیکھیں گے جب یہ حدیث پاک سامنے آئی تو کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہم کبھی رمضان کے اندر 3 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں. ایک بات, چلو یہ تو مسئلہ چھوڑیں. اب ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 8 رکعت تراویح ہے, جبکہ یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے سرکار رمضان اور غیر رمضان میں یہی معمول رکھتے تھے. تو رمضان کے اندر جو ہے, توجہ چاہتا ہوں, رمضان کے اندر تو تراویح ہوتی ہے, رمضان کے بعد تو تراویح نہیں ہوتی, جبکہ تراویح خاص ہے رمضان کے ساتھ, اور تہجد عام ہے رمضان اور غیر عام میں رمضان میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے, تو دفعتاً بچہ بھی اس بات کو سمجھے گا کہ یہ تراویح نہیں ہے, یہ تہجد ہے. اب اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں تہجد اور تراویح ایک ہی ہے. تیسرا اعتراض ان کا کیا آتا ہے؟ تہجد اور تراویح بولے نا, تہجد اور تراویح ایک ہی ہے. ہم نے کہا پھر تو یہ بحث کا لمبا دروازہ کھل جائے گا, اور یہ بقول شاعر کے کیا ہے, پاؤں یار کا زلف دراز میں لعاب اپنی دام میں سیاد آ گیا, کہ اگر تراویح اور تہجد ایک ہی ہے تو پھر دیکھیں کہ تہجد پہلے ہوئی ہے تراویح پہلے ہوئی ہے حکم کے اعتبار سے, جبکہ حکم یہ بتا رہا ہے کہ اب تہجد کی مشروعیت نبی پاک پر مکے میں ہوئی ہے اور تراویح جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. تو مقدم جو ہے ایک ہے مقدم، ایک ہے مؤخر. تو مقدم اگر مؤخر کے ساتھ مل جائے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن مؤخر مقدم کے ساتھ مل جائے تو یہ تو قاعدہ باطل ہے. لگتا ہے کہ ایک چیز پہلے الگ سے عبادت بنی ہے، دوسری بعد میں الگ سے عبادت بنی ہے، دونوں کے وقوع کے مراحل الگ ہیں، دونوں کی ادائیگی کے طریقے الگ ہیں، دونوں کی ادائیگی کے شرائط الگ ہیں، دونوں کے ادائیگی کے موسم الگ ہیں. ایک موسم رمضان میں ہی ہوتا ہے اور ایک موسم رمضان اور غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے. ایک کے لیے نیند شرط ہے، دوسرے کے لیے نیند شرط نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا فساد ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تہجد اور تراویح ایک ہوتی ہے تو حضرات گرامی کوئی بھی لوگوں آپ اٹھا کر دیکھیں اور شریعت کی اس طرح کی کوئی بھی بات آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جناب تراویح ایک الگ مستقل عبادت ہے اور تہجد ایک الگ مستقل عبادت ہے. تہجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ تحت دے دی گئی کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس حدیث آیت کریمہ کے تحت اس کی مشروعیت ثابت ہوگی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کو کبھی ترک نہیں کیا، پوری زندگی رکھا. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور پر 6 نمازیں فرض کی گئی ہیں، ایک 5 نمازیں یہ اور چھٹی تہجد. یعنی تہجد کو حضور نے اس قدر لازم کیا ہے کہ اس کا کبھی ترک نہیں کیا. اور جبکہ تراویح ایسی ہے جس کو حضور نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے پر حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں اسے اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. تو اس کی تاریخ اور فلسفہ اور ہے، اس کی تاریخ اور فلسفہ اور ہے. تو یہ کتنا بڑا دجل اور فریب ہے کہ تراویح اور تہجد کو ایک کہا جائے. اگر میں پوری تقریر کروں تو پورا ٹائم اسی پہ نکل جائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ اہل حدیث ہے. یہ ہوتا ہے اجماع سے انکار کی پھٹکار، اجماع سے انکار کی پھٹکار. جو قرآن کہتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایک شریعت لائے تو نہیں مانتے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات میں کہتا ہوں کہ چھوڑو، یہاں پر ہماری بات سنو. کسی عبادت کا نام جب اس پر رکھا جاتا ہے، کسی عبادت کا نام کسی نام پر رکھا جاتا ہے تو نام اور اس عبادت میں تعلق ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ، اسم با. اب دیکھیں نماز کو صلات کہتے ہیں، نماز کو صلات کہتے ہیں، صلات کا لغوی معنی دعا ہے. لیکن یہ کہ نماز بھی مناجات ہے، ایک دعا ہے، بعد میں ہوئیت قضائیہ کے اعتبار سے الگ معنی اس کا ہوا، لیکن وہ لغوی معنی اس میں پایا جا رہا ہے. جو لغوی معنی ہے، جو اصل معنی ہے، وہ پایا جا رہا ہے کہ نماز بھی ایک مناجات ہے، اللہ کے حضور دعا کی ایک قسم ہے. نماز جنازہ کو دیکھ لیں، عام نمازوں کو دیکھ لیں، وہ معنی اس میں پایا جا رہا ہے. تو ایک کسی ذات کے لیے بولا جائے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کا نام اسد ہے. اسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر. کیا ہوتا ہے؟ اور واقعی میں بہت بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے، سارے کام کر جاتا ہے. تو آپ جیسا نام ہے ویسا تو ہے، کہتے ہیں نا جیسا نام ہے ویسا تو ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم بمسمہ. اسم کہتے ہیں نام کو مسمہ، جس کا نام رکھا گیا ہے. تو ایک تو اسد اسم تھا اور جس بندے کے لیے رکھا گیا وہ اس کا مسمہ تھا. تو اسد کا معنی شیر ہے. اب وہ شیر جیسے ہی سارے کام کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، تمام معاملات کو درستگی کے ساتھ کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے تو واقعی میں شیر ہے، تیرا نام تو بالکل تیری شخصیت کے اعتبار سے رکھا گیا ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ یہ تو میں نے فرضی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بہت نشا کر دی ہے. عبادات در شریعت نے جو درجے متعین کیے ہیں، اس میں جب کسی عبادات یا کسی شے کا جب نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کی کیفیت، اس کی ہیت، اس کا عمل اور اس کی مقدار کو اس کے نام کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. جیسے میں صلات کی بات میں نے آپ کے سامنے کی، صلات کا معنی دعا ہے، اور پھر ہم نماز جو پڑھتے ہیں اس کو بھی صلات کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر، اصطلاحی شرح میں. لیکن اس میں لغوی معنی پایا جا رہا ہے کہ یہ بھی تو مناجات ہی ہے نا، دعائی ہے. اسی طرح تراویح، اب ہم 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، اس کو ایک طرف رہنے دیں. آپ رمضان میں ہم فرض نمازوں کے بعد عشاء کے تراویح پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو تراویح کہا جا رہا ہے، تہجد نہیں کہا جا رہا. کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں. اب تہجد کہیں گے تو تہجد کے اندر ایک معنی جد و جہد کا ہے کہ سو جاؤ پھر اٹھو، پھر اٹھنے کے بعد مشقت کر کے، پھر بہت کا معنی اس میں آ رہا ہے، محنت و مشقت کا معنی اس میں آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے اس کا نام، ایک لغوی اعتبار سے اس کا معنی اس میں پایا جاتا ہے تہجد کے اندر، بڑی جہد و مشقت اس میں کرنی پڑتی ہے. اور تراویح کو تراویح کہتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تراویح کا واحد ہے ترویحتن، آرام کرنا. کیا معنی ہے؟ کیا ہے ترویحتن؟ معنی آرام کرنا، تھوڑا صبر کرنا، تھوڑا چین لے لینا، راحت پانا. تراویح راحت، راحا ہا اس کا مادہ اشتقاق بنتا ہے. اور ترویحتن، اب آپ دیکھیں تراویح راحت، راحاتا اس کا مادہ اشتقاق ہے، اسی سے آ کر آگے تراویح پڑھ رہا ہے. اور اس کا واحد جو تراویح جو ہے، یہ جمع ہے. اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق دو پر نہیں، تین پر ہوتا ہے. عربی میں ایک کو کہتے ہیں واحد،
دو کو کہتے ہیں اسنان، اور تین کو، تین کا جب اطلاق ہوگا، گنتی کے اعتبار سے نہیں جمع کے اعتبار سے، تو ایک کو تو ایک کہیں گے، دو کو تثنیہ کہیں گے، تیسرے کو جمع کہیں گے. اور ہمارے نے اور زبانوں میں ایک کے بعد دوسری چیز جمع پر اطلاق کرتی ہے. عربی کے اندر ایک کو ایک کہا جائے گا، جو دو ہو گئی، ایک بندے کھڑے ہیں تو ایک، دو جب دو ہو گئے تو دو کو تثنیہ کہہ دیا جائے گا، تین ہو گئے تو عربی میں جمع کا اطلاق تین سے شروع ہوتا ہے. کس سے؟ اب اس مفہوم کو سن کر آپ ذرا دیکھیے، میں حضور غزالی جمع کا قول یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ تراویح جمع ہے، تراویح. اب جمع ہے تو اس میں تین ترویے ہوں گے، ترویحتن 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 ترویحتان تراویح، ٹھیک ہے. ترویحتن ایک آرام، ترویحتان دو آرام، تراویح پھر جا کے جمع بنے گا. اب اگر آٹھ رکعت تراویح ہوتی بقول تمہارے تو پھر اس کا نام تراویح نہیں ہوتا، ترویحتان ہوتا. اس لیے کہ چار رکعت کے بعد جب بندہ بیٹھ کر آرام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ترویہ. اگر تم بارہ رکعت تراویح کا دعویٰ کرتے تو یہ لفظ تمہاری کوئی صداقت کو بیان کرتا، لیکن لفظ تراویح خود تمہارے عقیدے کو باطل کر رہا ہے کہ لفظ تراویح کا اطلاق تین تروے پہ ہوگا، اگر کم سے کم وہ بارہ پر ہوگا اور ہم بیس پڑھ رہے ہیں، آٹھ پر تو کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا. ادارہ پھو پھا کر رہے ہیں تو ان سب تراویح کا معنی پوچھ لیں صرف، اور پوچھیں کہ تراویح جمع ہے کہ واحد ہے، اور ترویحتن کہتے کس کو ہیں. بالاتفاق اجماعی طور پر چار رکعت کے بعد جب بندہ آرام کرتا ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کو ترویہ کہتے ہیں. اب ایک ترویہ دو ترویہ آٹھ، تو دو ترویہ کو تراویح تو نہیں کہیں گے، تیسرے ترویہ پہ تراویح کا اطلاق ہوگا. اگر یہ بارہ کہتے، چار ایکم چار، چار دنیا آٹھ، چار تیا بارہ، اگر یہ بارہ کہتے تو یہ کہا جاتا کہ چلو جناب انہوں نے تراویح کا لفظ لیا ہے. لیکن انہوں نے چوری کے اندر بھی وہ کام کیا ہے کہ یہ لفظ بھی ان گتو کر رہا ہے کہ میں جمع ہوں، اور جمع کا اطلاق تین ترویہ پر ہوتا ہے، آٹھ پر تو کسی طور کو تراویح نہیں کہہ سکتے، ہاں اگر تم بارہ کہتے تو تراویح کا اطلاق ہو سکتا تھا. سمجھ رہے آپ؟ اب آئیے اس کے دوسرے نظریے کی طرف ہم چلتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کرتے ہیں. تو اجماع امت کے حوالے سے یہاں پر اس موضوع کو ذکر کیا گیا، اور میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ امت جس اکثریت کی طرف رہی، اور اجماع ہر دور کے اندر حجت رہا، صحابہ کا اجماع، ائمہ مجتہدین کا اجماع، اس کے بعد امت کے جید علماء کا اجماع کسی مسئلے پر. تو اس لیے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، اور جو بڑی جماعت ہے سچوں کی اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اب قرآن مجید برہان رشید کی میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس طرف ہم آگے چلتے ہیں. اجماع کا انکار جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے، اور قرآن مجید نے اس کی کس اعتبار سے مذمت فرمائی ہے. میرے سامنے اس وقت سورۃ النساء ہے، جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے. کل کے بیان کو اگر کسی نے سنا ہے تو اس کے رب کو سمجھ سکتا ہے. میں اس حوالے سے لا رہا ہوں جو کل حسامی کی چند عبارتیں میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کی ہے، اور علامہ حسامی نے لکھا تھا فائنہ اصول شرع ثلاثہ، وہ شرع تین چیزوں پر ہے. اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ جناب مجھے اس مسئلے کا جواب دے دیں، آپ کہیں جی اجماع صحابہ اس پر تھا. اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے اس بحث کو جاننا ضروری، اجماع صحابہ اس پر تھا تو بس یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے قرآن سے فتویٰ دے دیا، جس طرح آپ نے حدیث سے فتویٰ دے دیا، کیونکہ یہ چار جو ہے یہ مستقل دلیل بن جاتی ہیں، بالخصوص تین جو مستقل دلیل اس اندر بنتی ہے. جو فرمایا کہ فائنہ اصول شرع ثلاثۃ، توجہ چاہتا ہوں کہ اصول شرع جو ہے وہ تین ہے، کتاب اللہ، سنت، والاجماع امتی. اللہ کی کتاب 500 آیتیں اس میں، سنت 3500 حدیثیں، اجماع امت تیسری دلیل جو بن رہی ہے، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع کہ ہو جانا ایک، اس کے بعد امت کی اکثریت جس موضوع پر چلتی رہی، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت کے اندر اس بات کو ذکر کیا تھا، مجتہدین کہ امت اجماع کی طرف آ گئی، امت تقلید کے اجماع کی طرف آ گئی. آج اس کی میں بحث آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بھاگنے کے لیے کہتے ہیں کہ تقلید پر اجماع نہیں ہوا، میں نے کہا تقلید پر اجماع نہیں ہوا تو کسی ایک محدث کو غیر مقلد ثابت کر دو جناب، جس کو امت نے اس سے دین لیا ہو، اور مجھے یہ بتا دو کہ کون سا مفسر غیر مقلد گزرا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا صوفی بزرگ غیر مقلد گزرا ہے. تمام کسی نہ کسی امام کو فالو کرنے والے گزرے ہیں. تو جب صوفیوں کا طبقہ، مفسرین کا طبقہ، علم کلام کا طبقہ، مفسرین اصول قرآن کا طبقہ، محدثین کا طبقہ، جب یہ اجلہ بڑی بڑی علماء کی سوسائٹیاں جو دین کا کام کر رہی ہے، یہ جب ان چاروں اماموں کی طرح، تو اجماع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد بچ کون گیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے تو پھر پوری امت کو تم مشرک کہو گے، یہ تو ظلم عظیم ہے، پوری امت کو تم مشرک کہو گے، یہ تو شدید ظلم ہے. لیکن اس پر بحث کرنے والے کون؟ وہ پہلے خاتون آئی تھی فرد ہاشمی، وہ تقلید پر باتیں کرتی تھی. ہم نے کہا اس جاہلہ سے کیا بات کیا جائے، یہ انتہائی علمی، اتنائی شائستہ، اتنائی تہذیب والا یہ موضوع ہے، یہ جاہل خاتون سے کیا کوئی بات کرے. جنہوں نے اس کی جہالت میں صرف اتنا بتاؤں، وہ کہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو وہ اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ حضرت آدم کے ساتھ یہ حال ہوا کہ یہی کہا ہوگا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ فرد ہاشمی کی تقریر، انشاءاللہ حضرت آدم کے حوالے سے آئے گا. اور بالاتفاق وہ کافرہ ہے، یہ جملہ کفریہ ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ شدید توہین ہے، قرآن کی ان آیتوں کا انکار ہے، انبیاء کی عصمت کا انکار ہے، اور ان کی عظمت کا انکار ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا. اور غالب کا یہ شعر حضرت آدم کے لیے پڑھ لینا، معاذ اللہ، کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت مسلمانوں کے لیے. اس عزت کو بے آبرو کہنا قرآن کی شدید مخالفت ہے، کئی آیتوں کا انکار ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا انکار ہے، خدا کی حکمت کا انکار ہے. یہ بالاتفاق اس پر کفر کا فتویٰ علماء نے دیا ہے. تو ایسے لوگ اگر ٹیلی ویژن پر آ کر اس قسم کے موضوع پر انکار کرے کہ نہیں، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تقلید اور اجماع کے انکار کرنے والی دو طبقے ہیں، یعنی 99% بلکہ میں کہتا ہوں اس میں 9 پوائنٹ آپ اور لگا دیں، یہ اکثریت جو ہے امت کا دھارا ایک ہی طرف چل رہا ہے، یعنی 70% کے قریب پوری دنیا کے اندر حنفی ہیں، اس کے بعد کچھ شافعی ہیں، اس کے بعد حنبلی ہیں، اس کے بعد مالکی ہیں. سعودی عرب کو یہ فالو کرتے ہیں لیکن سعودی کے علماء خود کہتے ہیں حنبلی ہیں. یہ ابن کے قمیص میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ابن تیمیہ خود کہتا میں حنبلی ہوں. تو اب اندازہ لگائیے کہ اجماع اتنا زبردست ہے کہ ابن تیمیہ نے نیچے سے تو اجماع کی جڑیں کاٹی ہیں، لیکن جب وہ خود اپنا تعارف کراتا ہے تو اسے اپنے آپ کو حنبلی کہنا پڑتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ تقلید پر اور ائمہ کے تقلید پر اجماع اتنا زبردست رہا مجتہدین کے مسائل پر کہ بڑے بڑے لوگ آئے وہ انکار نہ کر سکے. داؤد ظاہری 3 صدی میں ظاہر ہوا، لوگوں نے اس کے علم کی پرواہ نہیں کی اور اس کو لعنت کے شکار کیا. ابن حزم نے جو 6 صدی ہجری کے قریب آیا اور اس نے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی تقلید کا انکار کر کے مجتہد بننے کی کوشش کی، علماء، عوام نہیں، علماء نے اس کی لائبریری کو جلا دیا اور اس کو جناب جو ہے کراندہ درگاہ کر دیا گیا. آج تک اس پر مذمت کی جاتی ہے، آج تک تحقیق کی دنیا میں علماء اس کے بڑے گھٹیا لفظوں سے یاد کرتے ابن حزم کو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس نے بھی اس اجماع کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی قدرت نے اس کو اکھاڑ دیا. آج قرب قیامت ہے، یہ ہمارے لیے بڑی فرسودگی کی بات ہے کہ ہم اجماع کو چھوڑتے ہیں اور ہم ان جاہلوں کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اجماع امت سے انکار کرنے والے دو طبقے ہیں، ایک تو غیر مقلد ہے اور ایک موجودہ دور کے متجددین ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو ماڈرن اسلام لا رہے ہیں، یہ ماڈرن اسلام والی جو باتیں کرتے. اسلام ماڈرن تو اسلام کے اور اسلام زینت سے کب روکتا ہے؟ لیکن ماڈرن اسلام کا نام یہ رکھنا کہ مادر پدر آزاد ہو جائے اور قرآن کے وہ مسائل اور قرآن کی وہ آیات جس کی سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی ضرورت ہے اور رسول اللہ کی ان احادیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے اقوال کی ضرورت ہے اور صحابہ اور رسول اللہ کے قول اور قرآن کی اس آیت کے ذریعے اس کو علت بنا کر، حکم بنا کر، آگے قیاس کے دروازے کھول کر وہ باصلاحیت علماء، مجتہدین علماء آنے والے دور کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو پانی پھیر دیا جائے اور صرف پینٹ شرٹ پہن کر بیٹھ دیا جائے، قرآن میں برساتی مینڈک کی طرح نکل کر کہیں کہ جناب ہم متجددین ہیں، ہم صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر یہ ایک دو طبقے ہیں جو اجماع کا بالکل انکار کرتے ہیں. قرآن نے ان کو منافق قرار دیا ہے، اس لیے کہ ان کو کہا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو یہ متجددین غامدی ہو گیا. اور ایک ہمارے وہ اسرار احمد صاحب بھی تھے، جن بیچارے کا علم میں کہتا ہوں کہ چوہے جیسا بھی نہیں تھا، وہ اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں میں ذرا اجتہاد کرتا ہوں، کبھی کچھ بات امام شافعی کی مان لیتا ہوں، کچھ بات امام احمد کی مان لیتا ہوں. میں کہتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب آپ تو مر گئے، آپ کو کوئی ماننے والا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے اور ائمہ اربعہ کے 4 فقہ پر بات کر لے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار جیسا امام اعظم کا مرتبہ لے سکتا ہے؟ ارے بھائی، امام بخاری جیسی شخصیت، ڈاکٹر اسرار تو میں کہوں کہ امام بخاری کی نالین کو دھویا جائے، پھر اس پانی کو صاف، پھر کسی پانی میں ڈالا جائے، پھر اس پانی کو کسی پانی میں ڈالا جائے اور 1000 مراحل میں اس پانی کو پہنچایا جائے، تو اس پانی کی جتنی قدر ہوگی اتنی ڈاکٹر اسرار کی قدر نہیں ہے. یہ مقام ہے حضرت امام بخاری کا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے مصنف ہیں، انہوں نے جب اجتہاد کیا اور جب وہ اس طرف آئے تو امت نے ان کے اجتہاد کو قبول نہیں کیا اور نہ ان کی فقہ کو چلنے دیا. اور پھر یہ تھی کہ جس میں حضرت امام بخاری سے بھی تساہمات ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد تو ہو سکتا ہے لیکن مجتہد مطلق جیسی شخصیات پیدا نہیں ہو سکتی جسے اللہ رب العالمین نے ذہن و صلاحیت انہیں عطا فرمائی تھی. اب وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اجتہاد کے دروازے ہو سکتے ہیں لیکن اجتہاد کے لیے بھی انتہائی علم چاہیے. امام بخاری جیسا آدمی پانچواں امام نہیں بن سکا, چار پر منحصر رہے. تو اسرار احمد جیسا اگر کوئی کہے بیچارہ علمی یتیم کے جناب میں کچھ بات امام شافعی سے لے لیتا ہوں, کبھی امام کی بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہوں, تو ایسے ابن الوقت لوگوں کو اگر آپ ہیرو بنائیں گے تو گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ میں عبرت کے حوالے سے سر باتیں عرض کر رہا ہوں. امام غزالی کتنا بڑا عالم ہے لیکن امام شافعی کی تقلید کو نہیں چھوڑا. غوث اعظم کا علم دیکھ رہے کتنا ہے آپ, علم ظاہری اور باطنی, لیکن امام احمد کے مقلد رہے آپ. اور آگے میں عرض کروں گا کہ جید علماء جن کا علم اپنی جگہ پر ایک کوہ ہمالیہ ہے, کہ آج کل کے علماء کا علم اس کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے, لیکن ان چار اماموں کی اجتہاد اور ان کی صلاحیت, ان کی علمیت اور قابلیت امت کے شرازے کو بند کرنے کے لیے, حصار دینے کے لیے اور افتراق اور انتشار کو بچانے کے لیے اتنا مضبوط دائرہ اور حصار تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو علم کے ہمالیہ رہے ہیں انہوں نے ٹکر نہیں لی بلکہ سر جھکا کر چاروں میں سے کسی کی تقلید کی ہے. تو یہ ظلم عظیم ہے کہ آج یہ کہہ دیا جائے کہ میں غیر مقلد ہوں اور ہم اس موضوع کی طرف ہم چل پڑے ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقلید کار کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو یہ غیر مقلد جن کا مذہب ہے ٹانگ کھولو اور ٹانگ کھول کے نماز پڑھو, کانوں کے سینے پر ہاتھ باندھو, آمین زور سے کہو, چوتھے دن قربانی کرو, ٹھیک ہے, تین طلاق کو ایک کہو, آٹھ رکعت تراویح پڑھو, داڑھی بڑھاتے چلے جاؤ جتنی بڑھانی ہے, اور کیا کیا چیزیں انہوں نے لکھی جو میں یہاں پر بول بھی نہیں سکتا کہ جی ہم اہل حدیث ہیں. اور ساری امت نے پھر اس کو رد کیا, ساری امت نے اس کو بولیں رد کیا. اب آئیے میں مجموعہ امت کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے آپ کہ صرف یہ دو قسم کا گروہ ہے, کہاں پر پوری امت, کہاں صرف دو قسم کے آدمی, کہاں پوری امت. اور قرآن مجید برہان رشید نے اسی چیز کو ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. یہ دیکھیں کتنا زبردست بیان اجماع امت پر یہاں پر آ رہا ہے, اور آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے نصیحت دی جا رہی ہے. سورہ نساء ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے, آیت نمبر اس کی 15 ہے. اللہ رب العالمین شاہ فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جب کوئی رسول کی مخالفت کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی مخالفت کرے, من بعد ما تبین له الهدى, کہ جب ہدایت کے راستے واضح ہو جائے. ٹھیک ہے, یہاں پر فرمایا کہ ایک تو رسول کی کوئی مخالفت کرے جب ہدایت کی راہ واضح ہو جائے, ایک. نمبر دو, ويتبع غير سبيل المؤمنين, اور اپنے لیے وہ راستہ نکالے جو مسلمانوں سے ہٹ کر ہو. یہ قرآن دیکھیں یہاں پر ذکر کر رہا ہے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جب رسول اللہ کی مخالفت کوئی کرے, ويتبع غير سبيل المؤمنين, اور اہل ایمان کی راہ کی بجائے کسی دوسری راہ کی پیروی کرے, تو اللہ فرماتا نولیہ ما تولى ونصلی جہنم وساءت مصیر, تو ہم اسے گمراہی میں بھٹکنے دیں گے, اس جہنم میں لے جا کر دھکیل دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں سے ہٹ کر الگ طریقہ نکالے گا, ويتبع غير سبيل المؤمنين, مسلمانوں سے ہٹ کر کسی اور راہ کی پیروی کرے گا, اللہ فرماتا نولیہ ما تولیٰ, پھر ہم اس میں دوڑاتے رہیں گے, باغ باغ اور تو ہیرو ہو جا اہل حدیث, اور وہ غیر مقلد کہتا رہے گا. لیکن رب کریم فرماتا وہاں سے رجوع نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے اکثریت کی پیروی چھوڑ دی. ويتبی غیر سبیل المؤمنین, مومنین کا جو اجماعی راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کہتا نولیہ ما تولیٰ, وہ جس طرح پھرا ہے ہم اور پھراتے رہیں گے اس کو, الیعوذ باللہ. ونصلی جہنم, اور پھینک دیں گے اس کو جہنم کے اندر, وساءت مصیر, جو گویا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں قرآن مجید برہان رشید نے کتنے واضح طور پر اجماع امت کو یہاں پر ذکر کیا اور اس بات کی اہمیت کو واضح کیا کہ جو مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں پسند نہیں ہے, وہ اسی طرح ہے جیسے وہ رسول کی مخالفت کر رہا, رسول کی بولے. اب میں یہاں پر ایک بات, قرآن مجید کو آپ نے دیکھ لیا, یہ قرآن کی یہ آیت بھی اجماع امت کو ثابت کر رہی ہے. میں نے کل کئی احادیث ثابت کی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, وہ تمام اجماع امت کو ثابت کر رہی ہے کہ اکثریت کی طرف آؤں, اور اجماع امت میں سب سے پہلا طبقہ صحابہ کا ہے, اور اس میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آثار صحابہ حجت ہے, اجماع صحابہ حجت ہے, صحابہوں کے فیصلے حجت ہے. اور آج بھی جو کتابوں کے اندر حضرات صحابہ اکرام کے فیصلے, مصنف ابن شیبہ ہے, مصنف عبد الرزاق ہے, اس میں صحیح ابن عوانہ ہے, اس میں جتنے فیصلے صحابہ کرام علی رضوان کے درج ہیں وہ موجود ہیں، تو جو ان کا اجماعی مسئلہ ہے اس کو قبول کرنا ہے، اس سے ہٹ جانا۔ قرآن نے کہا کہ جو مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ کر اپنا کوئی راستہ نکالے گا تو ہم اس کو مسلمانوں سے ہٹ کر جس دوسرے راستے کی وہ پیروی کر رہا ہے، اجماع سے ہٹ کر دوسرے راستے کی پیروی کر رہا ہے، اپنی تنہا ڈیڑھ گیٹ کی مسجد بنا رہا ہے، تو اللہ فرماتا اس گمراہی میں ہم اسے پلٹا نہیں دیں گے بلکہ اسی طرف اس کو بھگاتے رہیں گے کہ وہ اسی گمراہی میں پڑا رہے، یہاں تک کہ جب تک وہ جہنم کے اندر نہیں چلا جاتا، العیاذ باللہ۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اجماع امت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کر رہا تھا۔ فَإِنَّ اُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ، کہ اصول شرع تین ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع، اجماع امت۔ اور فرمایا وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ، چوتھی چیز جو ہے وہ قیاس ہے جو ان تین چیزوں سے مستنبط ہوتی ہے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قیاس ایک اعتبار سے خود ایک دلیل ہے اور ایک اعتبار سے فرع ہے۔ ایک اعتبار سے دلیل یہ کہ چوتھے نمبر پر ہے مستقل، اور فرع اس لیے ہے کہ اس کی مشروعیت، اس کا اعتبار جب ہوگا جب تینوں کو شامل کیا جائے۔ ایک بات، اس لیے علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ چوتھے نمبر پر قیاس کو علامہ حسامی اور دیگر نے جو الگ کیا ہے، فرمائی اس لیے الگ کیا ہے کہ قیاس کسی مسئلے کو ظاہر کرتا ہے، ثابت نہیں کرتا۔ قیاس جو ہے وہ مظہر ہے، مثبت نہیں ہے، ثابت کرنے والا نہیں ہے، صرف ظاہر کرنے والا ہے۔ ثابت کرنے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے اور اجماع ہے۔ اب آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ صرف آپ پڑھتے رہ رہے ہیں تو کیا ان کتابوں کو یہ اپنے لیے کیا اصول بناتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اجماع سے ہٹتے ہیں، توجہ ہے آپ کی میری طرف، اور جو اجماع سے ہٹتے ہیں یہ اپنے لیے کیا دلیلیں بناتے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا آپ سے کہ یہ جو چار دلیلوں کی میں نے بات کی اور سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے واضح کیے، کل بھی میں نے کہا کہ ایک غیر مقلد مسئلہ تو بیان کر سکتا ہے، لیکن جب وہ یہ کہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، جب وہ، کیونکہ دو قسم کی دھاریں ہیں نا، عوامر ہے، نواہی ہے۔ عوامر کے اندر فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ عمومی بات آپ کے ذہنوں کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، کچھ اور بھی چیزیں لیکن میں اس کو قصدن چھوڑ رہا ہوں آپ کے ذہنوں کے اعتبار سے۔ اب وہ چیزیں جو نواہی ہیں اس میں آپ دیکھیں شرک ہے، کفر ہے، ٹھیک ہے، اب صرف کفر کو رہنے دیجیے آپ کہ کفر ہے، اس کے بعد حرام ہے، پھر حرام کی دو قسمیں وہاں پر کی، حرام قطعی، حرام ظنی ہے، پھر مکروہ تحریری ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ یہ پیمانہ بنتا ہے کہ کوئی چیز اگر غلط ہے تو یا تو وہ کفر ہے، کوئی چیز غلط ہے یا تو حرام ہے، کوئی چیز غلط ہے یا تو مکروہ ہے تحریمی ہے، کوئی چیز غلط ہے یا تو مکروہ تنزیہ ہے۔ اب غلطی کی سختی اور نرمی اس پیمانے کے اندر آتی چلی جائے گی۔ کوئی کام ہم نے کرنا ہے اور ضروری ہے، یا تو وہ فرض ہے، یا تو وہ واجب ہے، یا تو وہ سنت ہے، یا تو مستحب ہے، اب یہ چیزیں ہیں۔ اب اگر پوچھا جائے مولوی صاحب یہ مسئلہ کرنا کیسا ہے یہ بتائیے، اہل حدیث کہیں یا غیر مقلد کہیں جی یہ تو جائز ہے، بس وہیں سے پکڑیں، جائز ہے تو پھر یا تو یہ فرض ہوگا یا تو پھر یہ واجب ہوگا، کیونکہ ناجائز تو اس طرف چلا گیا، جائز ادھر آ گیا، یا تو یہ فرض ہوگا یا تو یہ واجب ہوگا یا تو یہ سنت ہوگا، موقعہ ہوگا، غیر موقعہ ہوگا، مستحب ہوگا، کہنے گا ہاں ہاں بالکل اسی طرح ہوگا، کہنا حکم لگائیں پھر یہ کیا ہے۔ اب اگر وہ فرض کہیں تو وہیں پکڑیں اس کو کہ حضور کی کوئی حدیث بتا دو کہ حضور نے فرض کی تعریف کی ہو، اور یہ فرض کہتا ہے کس کو ہے، پہلے یہ سمجھاؤ آپ ہمیں، فرض ثابت کرنے کے لیے کیسی دلیل ہونی چاہیے، فرض کا منکر فاسق ہے، فرض کا منکر کافر ہے، فرض کا منکر بدعتی ہے، کون سا فتویٰ اس کے منکر پر لگے گا، اس میں تساہل کرنے والے یکسر اس کا انکار کرنے والے، کون سا فتویٰ لگے گا، اور فرض تعریف کیسی کریں گے؟ تو مسئلہ تو آپ نے بتا دیا لیکن اس کو آپ کو کسی پیمانے میں ڈھالنا پڑے گا، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، وہ ہے کیا، اور جس پیمانے میں آپ ڈھالیں گے اس کی تعریف آپ کو کرنی پڑے گی، اور تعریف تم اپنے باپ کی کتابوں سے نہیں کرو گے، کرو گے تو امام اعظم کی کتابوں سے کرو گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اہل حدیث کا مذہب، کون سی کتاب ہے دیکھ رہے ہیں آپ، اہل حدیث کا چیمپئن ہے ان کے مولانا ابو الوفا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں نا حاجی ثناء اللہ، تو مولانا حاجی ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ کتاب کا نام ہے اہل حدیث کا مذہب، کیا نام ہے اس کے، صفحہ نمبر ہے اس وقت 40، کیا ہے یہ، شاید انہوں نے میرا سوال سن لیا کسی زمانے میں، انہوں نے جواب لکھا ہے اس میں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں ایسی آپ کی خدمت میں ایک محبت کا لطیفہ پیش کر رہا ہوں، یہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، یہ فاضل بریلوی کے دور میں یہ غیر مقلدین کے سب سے بڑے مناظر یہ شمار ہوئے ہیں، اور متاخرین میں ان کا زبردست مناظر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت سے ہوئے جو جالک کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اہل حدیث غیر مقیم کے نزدیک ایک اتھارٹی شخصیت ہے، اہل حدیث کا مذہب، ٹھیک ہے، کتاب میر کتب خانہ آرام باغ سے چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ کہ یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے اور یہ کام ٹھیک ہے کہ غلط ہے، تو اس بات کی وضاحت کیسے ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ یہ صرف جائز ہے تو جائز ہونے میں پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جناب یہ جائز ہے تو فرض ہونے کی وجہ سے جائز ہے، سنت ہونے کی وجہ سے جائز ہے، مستحب ہونے کی وجہ سے جائز ہے. آپ کہیں گے یہ ناجائز ہے تو بتاؤ پھر یہ حرام ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، پھر حرام قطعی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، حرام ظنی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. اب دیکھو دو قسم کے حرام ہیں، ایک وہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک سمجھانے کے لیے، قرآن نے حرام کیا لیکن غیر کو سجدہ کرنا اس کو قرآن نے تو کہیں حرام نہیں کیا بلکہ ثبوت دیا ہے. ہمارے وہاں سجدہ تعظیمی حرام ہے نا، پیر صاحب کو سجدہ کرنا، مرشد کو سجدہ کرنا، یہ حرام ہے نا، لیکن قرآن میں تو کوئی آیت ایسی نہیں ہے. یہ غامدی اور یہ پرویزی وغیرہ جو باتیں کرتے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، ان کو پوچھو کہاں لکھا ہوا. قرآن میں تو سجدہ تعظیمی کا ثبوت ہے، وَإِسْقُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، جو اس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس تھا. سورہ یوسف کے اندر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی اور آپ کے والد حضرت یعقوب اور آپ کی والدہ نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، تو قرآن کے اندر تو سجدہ تعظیمی کا ثبوت ہے، سجدہ تعظیمی کا تو ثبوت ہے. قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ تعظیمی سجدہ نہیں ہوگا، تعظیمی سجدہ ہوگا. یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب اگر وہ پرویزی وغیرہ جو مزارات پر جو چومتے ہیں اور جو ادب سے جھک جاتے ہیں، اب وہ حرام ہے نا، وہ بات کی بات ہو تو ہماری اپنی بات ہے نا، لیکن ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جو تم میڈیا پر بیٹھ کر اس کو حرام بولتا ہے تو تیرے باپ کی شریعت حرام بولتا ہے، تو صرف قرآن کو مانتا ہے، اور اگر قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کی آیتوں سے تو سجدہ ثابت ہوتا ہے، سمجھنا، قرآن کی آیتوں تو سجدہ تعظیمی ثابت ہو رہا ہے جو فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو سجدہ کیا ہے. جو سورہ یوسف ختم ہو رہی ہے جب انہوں نے تعبیر مکمل ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ جنہیں وہ باپ بیٹے اور سارے بھائی جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یا بتی انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور جب تعبیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے سجدہ کر کے دکھا دیا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن میں تو سجدہ تعظیمی کا حکم ہے، انکار پہ ایک بھی آیت نہیں ہے، ثبوت میں تو یہ دو دو جگہ موجود ہے. اب اگر تم میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہو یہ سجدہ کرتے ہیں، گھروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو ناجائز حرام ہے، اس سے تو تم خود کافر ہو جاؤ گے، اس لیے قرآن خود سجدے کا حکم دے رہا ہے. لیکن آپ اس کی حرمت ثابت کرتے ہیں حدیث رسول سے، کسے ثابت کرتے ہیں؟ اب دیکھو حرام کی دو قسمیں خود بخود بن گئی، شراب کو بعد میں حرام کیا، قرآن نے پہلے حرام کیا، تو ایک شراب کا حرام ہونا ہے، ایک سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ہے. قرآن حرام کر رہا ہے شراب کو اور حدیث حرام کر رہی ہے سجدہ تعظیمی کو، ایک کی حرمت اور ایک کا حرام ہونا حدیث سے پتا چل رہا ہے، ایک کا قرآن سے پتا چل رہا ہے. اب دونوں کا ایک درجہ تو نہیں ہے نا، اب دونوں کے حرام ہونے میں فرق ہے، ایک زنی ہے ایک ہی ہے، دونوں کے حرام ہونے میں فرق ہو رہا ہے. تو یہ فرق کون بتائے گا؟ وابی غیر مقلد نہیں، یہ فرق بتائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ. اجماع سے ہٹتے تو پھر یہ ٹھوکریں لگتی ہیں. تو لہذا میں پوچھتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ان سے پوچھا حضرت یہ رفع دین آپ نماز میں کرتے ہیں کہاں کہاں پر کرتے ہیں؟ کہ جی رفع دین تو ضروری ہے، سارا ہمارا سودا اس پر بکتا ہے. ہم نے کہا جی کرتے کہاں، ذرا یہ بتائیے آپ. میری پوری سیریز پر مستقل موجود ہے، چار نشستیں ہم نے یہاں پر کی ہے اور مکمل اس کا گویا کہ تجزیہ کیا دلائل کا، آپ ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، الگ سے سیریز بھی موجود ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ تقلید کی تفہیم مسئلہ ہے، رفع الیدین کی تفہیم کیا ہے، کہ گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے اور دلائل کی نوعیت کیا ہے، اس پر میں نے مکمل چار نشستیں ہماری تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی اس پر ہے، اس پر تمام دلائل کا ہم نے تجزیہ کر کے وہاں پر رکھا ہے، اس کو آپ تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں. اجماع پر بات چل رہی ہے تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ رفع دین کرتے ہیں. کہا جی ہاں. ہم نے کہا رفع دین تو ہم بھی کرتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر. کہ لیں گے نہیں نہیں وہ نہیں، دوسرا رفع دین ہم کرتے ہیں. ہم نے کہا کوئی دوسرا رفع دین کون، تو آپ سے اٹھا کے کرتے ہو. کہ لیں گے نہیں آپ سمجھے نہیں. تو میں نے کہا سمجھائیں پھر آپ. وہ کہنے کہ جی ہم رکوع میں جاتے ہیں نا جب بھی ایسی ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو میں نے کہا صرف رکوع میں اٹھاتے ہو؟ بولے نہیں آگے بھی اٹھاتے ہو. میں نے کہا پھر بتا دے ساری جگہ کہ کہاں کون کون سی جگہ اٹھاتے ہو. تو کہنے لگے جی نماز کے شروع میں. میں نے کہا اس کی بات نہیں کرنا، یہ تو مسلم ہے، اختلافی والی بات کر. نماز کے شروع میں جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو تو گننا ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں اختلافی نہیں ہے. بات کی بات کر کے اور کہاں کہاں کرتے ہیں. کہنے لگے جی رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ دو. تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہاتھ اٹھاتے ہیں، تین. اور ایک یہ یہ شروع کا جو مسلم ہے یہ, تو کہتے ہیں چار جگہ رفع دین کی. ہم نے کہا چلو پھر تین جگہ رفع دین کی ہوئی, کہنے لگے یہاں بھی ٹھیک ہے. اب ان میں پوری جماعت بنتی ہے, اہل حدیث غربا, اہل حدیث جمعیت, اہل حدیث سیلفی. ایک کو میں نے پکڑا, میں نے کہا یہ آپ اپنے نام کے آگے سیلفی لکھیں تو کچھ بھی نہیں, ہم حنفی لکھیں تو ہم قصوروار. یہ بھی ذرا بنیاد کو سمجھے, یہ اپنے نام کے آگے سیلفی لکھتے ہیں نا, عبد الرحمان سیلفی, فلانا سیلفی, فلانا سیلفی. او بھائی یہ سیلفی کا معنی کیا ہے؟ بولے یہ سیلفی کا معنی اسلاف سے بنا ہے, یہ اسلاف پرانے بزرگوں کو کہتے ہیں. میں نے کہا اس سے تو تخلیق ثابت ہو رہی ہے, اگر ہم اپنے آپ کو حنفی لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حنفی فقہ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. آپ لکھتے ہیں سلفی, سلفی آ گیا کہ سلف کی طرف نسبت, سلف وہ جو ہم سے پہلے بزرگ گزر گئے. جس طرح آپ نماز جنازہ کی دعا میں, قبرستان کی دعا میں سلف اور خلف کو پڑھ دیں نا, خلف بعد والا, سلف پہلے والا, تو یہ سلفی ہیں. کہتے ہیں جو پہلے گزر گئے نا ہم ان کے نقش قدم پر ہیں. تو میں نے کہا اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. تم کہتے ہو ہمارے دو اصول اللہ اس کا رسول ہے, تو تم اپنے آپ کو عبد الرحمان رسولی بولا کرو نا, یہ سلفی کیوں بولتے ہو؟ اپنے آپ کو رسولی بولا کرو, سلفی کیوں بولتے ہو؟ کہ سلف اس لیے بولتے ہیں کہ ہم پیچھے علماء کی اطاعت کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں. تو ہم نے کہا یہی تو تقلید ہے. کہنے کہ نہیں, 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 تقلید اور اتباع میں فرق ہے. ہم نے کہا بھائی تو بھی مسئلہ سمجھنے کے لیے پیچھے علماء پر اعتماد کر رہا ہے, ہم بھی اعتماد کر رہے ہیں. ہم اس کو کہہ رہے ہیں تقلید, تو کہہ رہا ہے اتباع. اب بات تقلید اور اتباع کان ایسے پکڑو, بات تو ایک ہی ہے. کہنے کہ نہیں, 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 اتباع اور چیز ہے, تقلید اور چیز ہے. یہ گپ انہوں نے اپنی اس کتاب میں ماری ہے, کیونکہ پھنس گئے سیلفی لکھ کر, یہ خود پھنس گئے. کیونکہ سیلفی انہوں نے لکھا تو ہماری حنفیت ثابت ہو گئی, سمجھ رہے؟ کیونکہ سلف کا معنی پچھلوں کی اتباع کرنے والا, اور تم ہو غیر مقلد. تم کہتے ہو اللہ رسول کے علاوہ ہم کسی کو مانتے نہیں, تو جب مانتے نہیں تو سیلفی کیسے ہو گئے؟ سمجھ رہے آپ میری بات؟ تھکے تو نہیں آپ؟ تو پھر سیلفی کیسے ہو گئے؟ سیلفی ہونا, سیلفی تو ہم ہیں, حنفی سیلفی ہے کہ جو سلف کا ماننے والا ہے. تم کیسے سیلفی ہو؟ تم سواد سے سلفی تو نہیں ہو. سلفی کا کیا معنی ہے؟ تو کہنے لگے ہم سلف کو مانتے ہیں. ہم نے کہا سلف, سلفی اور مقلد تو ایک چیز ہے. تو کہتے ہیں اس میں رائی کے دانے کے برابر اور بال سے زیادہ باریک فرق ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ, وہی فرق ہے جو تراوی اور تاجد میں ہے, بال سے زیادہ باریک کا فرق ہے. ہم نے کہا چلو اس کو سمجھاؤ. تو اب یہ سمجھاتے ہیں اس کتاب کے اندر, یہ میں بڑے واضح طور پر, وقت میرے پاس نہیں ورنہ ان کے حوالے پڑھتا میں آپ کو, لیکن ان کا جو نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے تقلید اور ہے, اتباع اور ہے. سلفی بمانا اتباع کرنا. ہم نے کہا تقلید بھی تو اتباع ہی ہے. کہنے لگے نہیں, تقلید وہ ہے جس میں دلیل نہیں ہوتی, اتباع وہ ہے جس کو ہم دلیل سے مانتے ہیں. یعنی ہم جن اماموں کے قول کو لیتے ہیں وہ اتباع ہے, اس لیے کہ ان کے پاس دلیل موجود ہے. اور تم جو مقلد ہو, تم جن اماموں کو مانتے ہو, تو تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, اس لیے تم اتباع نہیں کرتے, تقلید, محض تقلید کرتے ہو. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ فرض, واجب, سنت, یہ جو ساری چیزیں ہیں جس کو تم چوری کر کر کے اپنے گھر میں بیان کرتے ہو, یہ بغیر دلیل کے فرض ثابت ہو گیا ہے, یہ بغیر دلیل کے واجب ثابت ہو گیا, یہ بغیر دلیل کے ثابت ہو گیا. اور چلو اگر بغیر دلیل کے مانتے ہیں تو تم پہلے یہ بتاؤ کہ دلیلیں کتنی ہیں. ہمارے نزدیک تو دلیلیں چار ہیں, ہمارے نزدیک تو دلیلیں قیاس, اجماع, سنت, کتاب اللہ. یہ اوپر سے میں نے آپ کو بتا, نیچے سے بتایا. اب تم کہتے ہو جو بات دلیل سے مانی جائے وہ اتباع ہے, تو ہم کہتے ہیں دلیل تو پھر چار ہے, بات وہی اجماع امت پر آ گئی. رہی اتباع کی بات, وہ کہتے ہیں تمہاری تقلید کی تعریفوں میں یہ ہے کہ کسی عالم کے قول کو لینا بلا دلیل. ہم نے کہا کسی عالم کے قول کو بلا دلیل لینے کا معنی عقل مند آدمی یہ نہیں ہے کہ اس پر دلیل نہیں, کسی عالم کے علم پر اعتماد کر کے اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا یہ تقلید ہے. تو دلیل نہ ہونا یہ اور چیز ہے, دلیل کا مطالبہ نہ کرنا یہ اور چیز ہے. تو تقلید یہ بھی کرتے ہیں لیکن ہم سے چڑھتے ہیں, ہم سے. جب تو یہ کہتے ہیں سلفی اور ہم اتباع کرتے ہیں, ہم اتباع کرتے ہیں. اب دیکھیں ابن حجر اسقلانی اگر کسی راوی کو کہہ دے ضعیف, تو سند تو نہیں ذکر کرتا وہ, اور وہ راوی اور ابن حجر اسقلانی کے درمیان 700 سال کا فرق ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں راوی ضعیف ہے, یہ کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی نے کہا ضعیف ہے. ہم نے کہا ابن حجر رسول تو نہیں ہے, تمہارے تو دو اصول ہے, اللہ اس کا رسول. اب یہ رسول تو نہیں ہے, اب ابن حجر نے کہا راوی ضعیف ہے تو تم نے دھڑک سے کہہ دیا راوی ضعیف ہے. تو ابن حجر بھی تو انسان ہے, اس کے فیصلے کو تم نے بغیر دلیل کے مان لیا. کہتے ہیں نہیں, دلیل کچھ نہ کچھ تو ہوگی جب تو بول رہا ہے. ہم نے کہا یہ خامخواہ کا ایک مخمصہ ہے, اور پھر اپنے آپ کو غیر مقلد نہ ہے. تو یہ دلیل جو چار ہے, تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب اہل حدیث کا مذہب, اس میں مولوی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں اور اس بات کو بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی مسئلے کو ذکر کرتے ہیں اور ہم اگر اپنے طلبہ کو، اب آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے مدرسے میں تو چلو شریعت کو سمجھانے کے لیے یہ بڑی بڑی کتابیں اصول کی پڑھائی جاتی ہوگی، نور انوار ہے، حسامی ہے، شامی ہے، مسلم الثبوت ہے، اسی طرح آپ آ جائیں جناب توضیح تلوی ہے، یہ اصول فقہ کو سمجھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے، یہ کیا پڑھاتے ہوں گے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیکھا، نہیں نہیں ہم بھی اصول شاشی پڑھاتے ہیں، اصول شاشی، شامی، نور الانوار، توضیح تلوی، مسلم الثبوت، ان حوالہ جات کتب اصول سے جو امر مستنبط ثابت ہو وہ مفہوم ہوتا ہے، بس وہی ہمارا مذہب ہے۔ ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ ساری کتابیں ہمارے بزرگوں کی پڑھاؤ، اور ہمارے بزرگ تمام اصول ایجاد کیے ہیں، اصول شاشی ہمارے بزرگوں کی ہے، نور الانوار ہمارے بزرگوں کی ہے، توضیح تلوی ہمارے بزرگوں کی ہے، مسلم الثبوت ہمارے بزرگوں کی ہے، اور اس میں یہ واضح طور یہاں پر لکھتے ہیں کہ ان کتابوں سے جو مسئلہ ثابت ہوگا اس اصول کے تحت، اور اصول شاشی میں قیاس، اصول شاشی میں بھی لکھا ہے کہ دلیل چار ہے قرآن سنت اجماع قیاس، نور الانوار میں بھی لکھا ہے کہ دلیل چار ہے قرآن سنت اجماع قیاس، نور الانوار میں اسی طرح توضیح تلوی میں بھی لکھا ہے کہ دلیل چار ہے قرآن سنت اجماع قیاس، توضیح تلوی میں بھی یہ لکھا ہے، حسامی میں بھی لکھا ہے، مسلم الثبوت میں بھی لکھا ہے، کشف البزدوی میں بھی یہ لکھا ہے، تمام اصول کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تم کہتے ہو اجماع امت کو نہیں ماننا چاہیے، اجماع امت حجت نہیں ہے، قیاس بدعت ہے، تو یہاں پر واضح طور پر مولوی ثناء اللہ صاحب لکھ دیتے ہیں کہ جو مسئلہ ان کتابوں کے اصول سے ثابت ہوگا وہ درست ہوگا، اور ہمارا یہی مذہب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا یہی مذہب ہے۔ تو آپ اس سے دیکھ رہے ہیں، میں نے کل بھی آپ کو ایک دیوبندی علماء کی کتاب محمود الحسن کی بتائی تھی کہ الحق ما شہیدت بلا ادا، کہ جو اجماع ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ظاہر ضرور ہوتا ہے، اس کو جتنا چھپائیں وہ کھل کے سامنے ضرور آتا ہے، کھل کے سامنے ضرور آتا ہے۔ تو آج تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اجماع امت حجت ہے، اجماع امت حجت ہے، تو یہ کہتے ہیں جناب کوئی اجماع امت حجت نہیں ہے، کوئی ایسی بات جو ہے نہیں ہے، کوئی اجماع امت حجت نہیں ہے، کوئی چار دلیلیں نہیں ہوتی ہے، یہ سب اپنے گھر کی باتیں ہیں۔ لیکن حضرات گرامی دیکھیے کہ در پردہ ان کو جب پکڑا گیا تو انہوں نے خود مجبور ہو کر، جب سارے ہندوستان میں ان پر لان تان ہونے لگی کہ یہ اہل حدیث مذہب کیا ہوتا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا یہ حنفی پتی اور اہل حدیث دودھ پتی، کہا اس میں کیا فرق ہوتا ہے، تو کہا یہ اہل حدیث مذہب کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ، اہل حدیث مذہب جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جان چھڑانے کے لیے پوری کتاب لکھ دی اہل حدیث کا مذہب، اہل حدیث کا، جس میں انہوں نے اسی بات کو، یہ دیکھے پوری کتاب لکھ دی، اور اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا جو آج تک ہم سمجھانا چاہ رہے تھے، تسلیم کرنے کے بعد پھر تقلید کیسے شرک رہ سکتی ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں ان کے جتنے فتاوے، ان کے بہت بڑے چیمپئن گزرے گجراوالا میں محمد اسماعیل سلفی، بہت متشدد غیر مقلد تھے، ان کا فتاوا میرے پاس ہے، نظیر احمد دہلوی ان کے بہت بڑے مولوی گزرے تھے، ان کا فتاوا میرے پاس ہے، لیکن جب ان کو سوال کوئی پوچھتا ہے نا تو جواب پتا ہے کیا دیتے ہیں، فتاوا شامی میں اس طرح آیا ہے، ہدایہ میں اس طرح آیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تو آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ کو تو حدیثیں لکھنی چاہیے، پھر چپ سے کہتے ہیں یار سارے مسئلے تھوڑی حدیث میں آتے ہیں۔ اب یہ پوچھ رہا ہے کہ جناب جو ہے جہاز میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، اب میں کہ حدیث میں ڈھونڈوں کہ جہاز اڑا تھا کہ نہیں اڑا تھا، اب ظاہر سی بات ہے مجھے فقہ کی کتابوں میں تو آنا پڑے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ظالموں اگر ہم تقلید کریں تو مشرک، تو ہمارے بزرگوں کی کتاب، علامہ شامی کی کتاب، فتاوی عالمگیری، ہدایہ، یہ تو سارے مقلد تھے، اگر یہ مشرک تھے تو ان کے پاس دین کہاں سے آ گیا معاذ اللہ، اور ان کے بیان کردہ باتوں کو تمہیں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، یا تو تم خود اپنے مسئلے سے فتوے سے مسلمان نہیں رہے، یا پھر بات واضح ہو گئی کہ دین وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے سمجھا دیا ہے۔ اب آئیے میں یہاں پر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو آپ کو اس موضوع کو واضح کر دے گا، اور بڑی محبوب حدیث ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر۔ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن، حضرت معاذ بن، بولیں حضرت معاذ بن، یہ حدیث آپ نے کئی علماء سے سنی ہوگی، لیکن یہ فقیر تھوڑا اس میں آپ کی تفہیم کے لیے، کیونکہ ذرا ہم کان ہر جگہ پر لگاتے ہیں نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں تاکہ اس اعتبار سے اس کو مسلم کیا جائے۔ یہ مناظروں میں کہتے ہیں جی حضرت معاذ بن جبل والی حدیث یہ صحیح نہیں ہے، ہم نے کہا اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے مطلب پر نہیں ہے، ہم سے کہتے ہیں تم ہمیشہ فقہ پڑھتے رہتے ہو، میں نے کہا ابھی تو ہم حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں، ابھی تو حدیث سنا رہے ہیں اس کو بھی تو تم نہیں مانتے، اب حدیث کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں شریعت کی چار دلیلیں، اس کی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں شریعت کی، بولے چار دلیلیں ہیں، اس کا ثبوت تمہارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کا ثبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے اجماع امت سے متعلق آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 جو ہے یہ واضح طور پر اجماع کی حجیت کو ثابت کرتی ہے. تو قرآن اس بات کو ثابت کرتا ہے. حدیث میں دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جید علماء جو مفتی تھے, جو صحابی جو مفتی تھے مجتہد تھے, ان کا جب حضور نے پورا پورا علاقہ ان کے نام پر کر دیا کہ تم جاؤ میری طرف سے میری شریعت کو تم بیان کرو, بولے سبحان اللہ. پھر یہ علماء وہاں پر پہنچے تو پھر حضور ان کو بلا کر پوچھتے تھے کون سا مسئلہ آیا تھا, کیا جواب دیا, کون سا مسئلہ آیا تھا اور کیا جواب دیا, تاکہ جب تک میں تمہارے سامنے ظاہری طور پر موجود ہوں تم مکمل طور پر ٹرین ہو جاؤ, اور جو تمہاری غلطی ہے تم دیکھ لو کہ تم نے غلط فتویٰ کہاں پر دیا ہے, اور جو اچھائی ہے تو میں تمہیں پھر شاباشی دوں تاکہ تم اور دل جمی کے ساتھ اس میں کام کرو. اب حضور اپنے مجتہد صحابہ کو تیار کیا ہے. یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے, جامع ترمذی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, اور اس میں کتاب الاحکام, کتاب الاحکام کی 1 2 3 4 5 6 7 کتاب الاحکام کی 7ویں حدیث ہے. کتاب الاحکام امام ترمذی 7ویں حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 1327 1327, کتاب الاحکام کی حدیث نمبر 7, اس پر باب نمبر 3 امام ترمذی مانتے ما جاء فی القاضی کیف یقضی, اس بیان میں کہ قاضی فتویٰ کس طرح دے گا, قاضی فتویٰ, بولے قاضی فتویٰ کس طرح دے گا. اب آئیے حدیث پاک کو دیکھتے ہیں. حدثنا حناد حدثنا وقیع عن شعبۃ عن ابی عون السقفی عن حارث بن عمر عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل, یہ کیسے صحابی ہیں, حضرت عمر کی خلافت پر میری ایک پوری تقریر موجود ہے, نظام خلافت کی حساسیت غالباً اس حوالے سے ایک پوری تقریر میری, اس میں آپ دیکھیں گے میں نے وہاں پر حضرت معاذ بن جبل کے علم پر بڑی تفصیلی تقریر کی ہے, وہاں پر وہ حوالے میں نے جمع کیے, وہ نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کی عمر کتنی تھی پتا ہے؟ 17 سال, بولے سبحان اللہ, کتنی تھی؟ 17 سال کی عمر ہے اور رسول اللہ نے ان کو قاضی بنا کر بھیجا ہے. قاضی بنا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کیا ہے, اور روانہ کیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو. اور میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں, میرے امام پر ایک اعتراض ہے, اس کا جواب دے دوں, اجازت ہے آپ کی؟ فاضل بریلوی کے بارے میں احسان الہی ظہیر نے البریلویہ میں یہ بات لکھی کہ امام احمد رضا کو طاعون ہو گیا تھا اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور رنگ ان کا سیاہ ہو گیا تھا. میں نے کہا جی ذاتیات کو تو بعد میں چھیڑ, پہلے جو انہوں نے دلائل دیے اس پر تبصرہ کر, جو ان کا مسئلہ کو مذہب ہے پہلے اس پر تبصرہ کر. رہی یہ بات تو حضرت معاذ کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں, طاعون میں انتقال کرنا گناہگار کی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت معاذ بن جبل کا انتقال بھی طاعون میں ہوا ہے. کس میں بولو؟ حضرت فاروق اعظم کے دور میں, حضرت فاروق اعظم کے دور میں جو طاعون آ گیا تھا جب حضرت عمر لوٹ رہے تھے ایک علاقے سے, تو اس وقت آج اس علاقے کے اندر موجود تھے اور آپ کی شہادت اس مرض کے اندر ہوئی ہے. ایک بات تو, پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام احمد رضا کے بارے میں یہ کہنا کہ طاعون کے مرض میں دنیا سے گئے ہیں, پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے. لیکن طاعون کے مرض میں بھی اگر کوئی دنیا سے گیا تو حضور نے اس کو شہید کہا ہے, اور صحابی رسول حضرت معاذ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ ضمن مجھے یاد آ گیا تو میں یہاں پر آ گیا ہوں, حضرت معاذ کا انتقال طاعون کے مرض میں ہوا, ان کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, رہا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ کو طاعون نہیں ہوا, یہ جھوٹ ہے. آپ نے خود اپنے کتب کے اندر اس بات کو ذکر کیا, فرمایا کثرت مطالعہ کی وجہ سے اور آرام نہ ہونے کی وجہ سے, جسم کے اندر نکاہت اور مزاج میں حد ہونے کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ لگتی تھی اور خشکی بدن کے اندر زیادہ ہوئی. کہنے لگے ایک دن گرمی بہت سخت تھی اور کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا. آلہ فرماتے ہیں کہ جب مطالعہ جب میں کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ غسل کر لوں, لیکن کتاب کا اتنا شوق تھا کہ کون جائے اتنا ٹائم, یعنی صرف اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, پانی ڈالنے کے لیے, اس مطالعے کو چھوڑے, تو اتنی محبت کتاب سے. لیکن فاضل بریلوی کہتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی, میں نے کتاب بند کی اور جا کر جیسی میں نے غسل کے لیے ایک پانی کا لوٹا ابھی سر پر ڈالا ہے تو وہ سر پر لگا کیا تھا کہ وہ حدت اتنی تھی کہ میرے آنکھ کے ایک جانب اندھیرا آ گیا, ایک جانب اندھیرا سا آ گیا, جس کو کہتے ہیں نا بال سا آ جانا اور اندھیرا سا ہو جانا. تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے پھر ان ڈاکٹروں کا نام بھی لکھا ہے کہ جو اس دور میں آئی اسپیشلسٹ ماہرین تھے اور اس کے اطباء کے اندر, کیونکہ انگریز ڈاکٹر بھی تھے حکما بھی تھے, ملفوظ میں آتا کہ دونوں سے اعلیٰ حضرت نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آنکھ آہستہ آہستہ آپ کی ضائع ہو جائے گی, اور یہ بخار آپ کا بڑھ رہا ہے نا تو یہ تو تعاون ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تعاون کے مریض کو دیکھ کر میں دعا پڑھ لی تھی جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی، جو دعا ہے پوری دعا زر سے بچنے کے لیے. تو فرمایا میں نے تو اس کو کہا کہ جی حکیم صاحب آپ تو بھول جائیں کہ فقیون ہوگا، تعاون تو ہوگا نہیں، رہا یہ بات تو اس کا میں کیا کروں. تو کہا مجھے قید لگائی انہوں نے اور کہا کہ آپ جو ہے مطالعے کو چھوڑ دیں اور کم سے کم کئی مہینے تک مطالعہ نہ کرے. اللہ نے فرمایا میں تو دو منٹ نہیں رک سکتا کتاب سے بغیر، اور آپ کہتے ہیں میں مطالعہ نہ کروں. تو فاضل بریلوی کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں جو کتابیں تھیں اس کو میں مستقل دیکھتا رہا. ایک دن مجھ پر گرمی سے بخار بڑا تیز آیا، کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور یہ آنکھ میں بڑی شدید درد تھا اور بخار بڑا شدید تھا. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اتنے میں میرے بائیں کان میں کسی نے آواز دی، کالی مرچ اور مسواک. میرے بائیں کان میں آواز آئی کالی مرچ اور مسواک، بس اتنی تھی. تو کہتے ہیں جو میرا خادم میرے ساتھ تھا، کیونکہ منہ کے اندر دانا بھی آ چکا تھا اور وہ کیفیت بن چکی تھی وہ حدت کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اشارہ کیا، وہ مسواک تو سمجھ گیا. خادم جو ہے میرے اشارے سے مسواک تو سمجھ گیا اور وہ مسواک لایا اور میرے دانت کے نیچے اس نے مسواک کو رکھ دیا. عرض کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو کالی مرچ کے بارے میں سمجھا، لیکن بہت دیر کے بعد وہ سمجھا کہ جناب کالی مرچ ہے کیا. فرمایا کہ جب کالی مرچ وہ لے آیا تو میں نے کچھ اشارہ کیا کہ میرے منہ میں داخل کرو، تو دو چار دانے میرے منہ میں ڈالا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے قے آئی، میرا منہ بھی کھل گیا، مرض بھی ختم ہو گیا اور آج اسی آنکھ سے میں مطالعہ کر رہا ہوں. تو یہ احسان الہی ظہیر کا سب سے بڑا جھوٹ تھا. احسان الہی ظہیر کا بولے سب سے بڑا جھوٹ تھا. اس کا بیٹا ابتسام ظہیر آج کل ٹی وی پر آتا ہے، اس کا باپ احسان الہی ظہیر جس نے اہل سنت کے خلاف کتاب لکھی البریلویہ کتاب لکھی. حرم شریف میں موجود تھا، ہم طواف کر رہے تھے تو وہاں پر ایک پروفیسر جو پنجاب کا تھا وہ ہمیں ملا، اور ہمارے ایک دوست تھے اسلامی بھائی وہ کعبے کے غلاف کو چوم رہے تھے، تو اس نے ان پر جرح شروع کی. تو جرح ہوتے ہوتے پھر میں اور ہمارا ایک دوست ہم شامل ہو گئے. اس کے بعد اسلامی بھائی تو کو ہم نے تشریف لے جائیں تاکہ ہم ان سے بات کریں. تو جب اس میں بات چلی تو اس نے ایک لفظ مجھ سے یہ کہا کہ تم بریلوی ہو، جب میں نے دلائل دیے کچھ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے جو ان سے سیکھا ہے بطور طالب علم کے، جو ان سے سیکھا ہے، لیکن اس کے اوپر استاد بن کر ہم نے پیش کیے. اس کو بتایا ہم نے ایمان کے لیے کہ دیکھ کعبہ مکرمہ مقدس ہے اور ساری باتیں کہ انا اول بیت ودیع للناس للذی بوکت مبارک و ھدی للعالمین. اس کے بعد اس نے جب دلائل سنے تو مجھ سے کہنے لگا تم بریلوی ہو، میں نے بات کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا تم دلیل پہ بات کرو، پھر مجھ سے کہنے لگا بریلوی ہو، میں نے کہا تم دلائل پہ تم بریلوی کیا کر رہے ہو، پھر کہنے لگا بریلوی ہو. تو میں نے ایک جواب دیا احسان الہی ظہیر کو پڑھا ہے، تو نے احسان الہی ظہیر کو پڑھا ہے اس لیے کہ عرب نجدیوں کا وہ سب سے بڑا کتا تھا جنہوں نے پیسے لے کر اس نے یہاں پر من گھڑت باتیں اس نے لکھی، اس میں عربی کی بھی اغلاط تھی اور جھوٹے حوالے تھے. تو مسکرا کر کہنے لگا ہاں اب قدرت کی مدد دیکھے کیا ہوئی. آراز کے صدقے میں نے اس سے پوچھا اپنا نام تو بتائیے آپ. اس کا نام تھا علی رضا. کیا نام تھا اس کا بندے کا نام؟ بقول اس کے کہ وہ ریاض یونیورسٹی کے اندر کسی شعبے کا لیکچرار تھا. کہنے لگا جی میرا نام علی رضا ہے. میں نے کہا شیعہ ہو؟ تو کہنے لگا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. میں نے کہا نہیں تم شیعہ ہی ہو. کہنے لگا شیعہ کس، کیوں مجھے شیعہ کرو؟ میں نے کہا تمہارا نام علی رضا ہے. تو کہنے لگا علی رضا نام رکھنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے؟ تو میں نے کہا شیعہ ہی رکھتے ہیں علی رضا نام. بولے تو غلط بات ہے. تو میں نے کہا یہی بات تو غلط احسان الہی ظہیر نے کی اس بدبخت نے. اس نے کہا امام احمد رضا شیعہ ہے معاذ اللہ. اس نے دلیل کیا دی کہ آپ کا نام احمد رضا، آپ کے والد کا نام نقی رضا، آپ کے دادا کا نام علی رضا. تو کہنے لگے یہ جو جتنے نام ہیں یہ شیعوں کے ہوتے ہیں. میں نے کہا تمہارا نام بھی علی رضا ہے تو تم بھی شیعہ ہو. کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر ایسے دجال اور جھوٹے کی کتابیں نہ پڑھا کرو. اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف توجہ پر میں پیش کر رہا ہوں، ذرا وقت میرے پاس مختصر سا رہ گیا ہے، اس بات کو میں مکمل کر رہا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، چار دلیلیں کہاں سے آئی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادم معاذ کو تیار کر کے یمن بھیج رہے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى الیمن، حضور نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف. فقال، اور بھیجتے وقت پوچھا اے معاذ کیف تقضی، تو فیصلے کیسے کرے گا؟ تیرے پاس اگر کوئی مسئلہ آ گیا، فتویٰ آ گیا، جواب کیسے دے گا؟ تو قاضی بن کر جا رہا ہے. حضرت معاذ خاموش نہیں ہوئے، آگے سے جواب دیا حضور آپ کے تربیت یافتہ ہوں، اور آپ اگر مجھے بھیج رہے ہیں تو مجھ پر اعتماد کر کے بھیج رہے ہیں نا، آپ نے مجھے پھر سکھایا ہے. تو حضور نے فرمایا اگر کوئی فتویٰ تیرے پاس آئے تو جواب کیسے دے گا؟ کہ لیں گے اقضی بما فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے اور جو اللہ رب العالمین کتاب ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا قال، یعنی حضور نے فرمایا
فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ،
اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو، کتاب اللہ میں نہ ہو تو، تو فوراً آگے جواب دیتے ہیں قَالَ فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ، تو پھر میں حضور اس کو اللہ آپ کی جو سنت ہے میں اس سے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا آگے قول فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر تو اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں پائے گا تو پھر کیا ہوگا، یعنی قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو پھر خاموش نہیں ہوئے بلکہ آگے بات کی، قَالَ أَجْتَهِدُ بِالرَّأْيِ، أَجْتَهِدُ رَأْيِ، پھر حضور میں قرآن و سنت کا عالم تو ہوں نا آپ کی دعا سے، کہیں گے ہاں، فرما بس پھر میں اسی سے رائے اپنی قائم کر کے جواب دوں گا۔ اسی کو کہتے ہیں قیاس، اسی کو کہتے ہیں قیاس۔ اب حضور نے جب یہ سنا تو حضور نے نہیں فرمایا او تو اہل رائے ہو گیا، تو رائے میرے دین میں رائے کی باتیں کرے گا، اپنے خیالات کو شامل کرے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں حضور قرآن میں نہ ہو سنت میں نہ ہو تو پھر میں اپنے خیال سے فتویٰ دوں گا، یعنی قرآن و سنت کو ماخذ بنا کر پھر اس سے فتویٰ دوں گا، یعنی اس علت پر اس علت کو قیاس کر کے حکم کو مشترک کروں گا، اس طرح علت مشترک ہو جائے گی، یہی قیاس ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں اور اس رب کا شکر ہے، رسول رسول اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو یہ توفیق بخشی ہے، یعنی اے اللہ میں تیرا رسول اور یہ میرا رسول، یعنی میں تیرا قاصد یہ میرا قاصد، تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق بخشی۔ تو یہاں پر دیکھیں واضح طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم مرمت فرمایا کہ بندہ اگر باصلاحیت ہو، بندہ اگر بولے باصلاحیت ہو تو اس کو اس بات پر واضح طور پر اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی رائے سے فتویٰ دے گا، یہ میرے جیسے آپ کے جیسے نہیں، یہ نہ یہ مفتیوں کے لیے، یہ مفتیوں کے لیے بھی نہیں ہے، ہاں جو اجتہاد کے اندر فاضل بریلوی کی طرح جو مجتہد فی المسائل کا درجہ رکھتا ہو وہ قرآن و سنت اور اجماع کو اپنے سامنے رکھ کر پھر فیصلہ وہ دے گا، تو اجتہاد کی بات ہے، ہاں اگر یا پھر اپنے وقت کا بہت بڑا متبخر عالم ہے اور پھر ان مسئلوں کو دیکھا کہ جس طرح آج ایک انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، تو قرآن کو سامنے رکھیں، حدیث کو سامنے رکھیں، اجماع کو سامنے رکھیں، پھر اس علت کو وہاں سے تلاش کر کے ہاں یا نا میں فتویٰ دے، تو یہ اس مضبوط عالم کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اعضا کی پیوند کاری سے متعلق، پوسٹ مارٹم سے متعلق، قتل کے حوالے سے کہ بندہ مارا گیا یا اس کی گولی سے مارا گیا کسی اور کی گولی سے مارا گیا، اب ایک بے قصور آدمی اس پر الزام لگ گیا، اس کو اٹھا کے تھانے دار لے گئے کہ جناب اس کی گولی سے مارا گیا، اب مفتیوں سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے کہ جناب اس مردے کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا، مسلم میت کی تقدس تو ہے لیکن اس سے کڑا جائے گا، اب ملزم کو جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے، تو آیا اب اس کو پوسٹ مارٹم کر کے دیکھا جائے گا کہ آیا گولی لگی تھی یا کوئی اور حادثہ تھا، اور گولی لگی تھی تو اسی کی لگی تھی کسی اور کی لگی تھی، تو اس کے لیے کیا یہ پورے پروسیس سے گزرنا شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کا جواب علماء کے سر پر موجود ہے جو علماء نے الحمدللہ دیا ہے، اس کی تفصیل ہے ورنہ میں بھی آپ کی خدمت میں دیا ہے، اس ضرورت کے تحت اس بات کو واضح کیا ہے، اسی طرح ایک آنکھ دوسرے کو لگا دینا، گردہ دوسرے کو لگا دینا، یہ سارے سوالات ہمارے علماء تو دے دیں گے، اس لیے کہ قرآن بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، اجماع بھی موجود ہے، اور امام اعظم کے اصول بھی موجود ہے، اگر یہ کہیں گے دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ان سے کہو پھر حدیث رسول اللہ، اور یہ کہیں گے نہیں دے سکتے ہیں تو ان سے کہو پھر حدیث رسول اللہ، اس لیے کہ ہاں تو حدیث نہ تو حدیث، اس لیے کہ آپ کے دو اصول ہیں، آپ کے نزدیک دلیل دو ہے قرآن و سنت، اور ہمارے نزدیک دلیل چار ہے اجماع اور قیاس اس کے موجود ہے، لہذا بات یہ ثابت ہوئی کہ جو حضرت معاذ بن جبل نے جو بات کی کہ حضور قرآن و سنت میں نہیں پاؤں گا تو اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا، تو اگر حضرت معاذ بن جبل سنت کے عالم ہو کر رائے سے فتویٰ دیں تو وہ اہل الرائے اور بدعتی قرار نہ پائیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام حضرت معاذ بن جبل کی نیابت کرتے ہوئے قرآن و سنت میں اگر کوئی مسئلہ نہ ملے تو اپنی رائے کا ماخذ قرآن و سنت کو بنا کر اگر جواب دیں تو پھر امام اعظم کو بدعتی کہنا، اہل الرائے کہنا کس ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث درست نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے تفسیر میں کثیر پڑھتا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کے تحت ابن کثیر نے لکھا ہے وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی سے پڑھی ہے اور جو یہ میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ واضح کی ہے، اس حدیث پاک کو تقریباً کئی جید علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، یہ دارمی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، اور سب سے آخری بات یہ کہ قاضی شوقانی جو اس مسئلے کے اندر غیر مقلدین میں متاخرین میں سب سے بڑے پیر ہیں، ان کی تفسیر کی کتاب فتح القدیر، فتح القدیر ان کی تفسیر کی کتاب ہے، امام محمد بن شوکانی، غیر مقلد ہیں، اور آدھے جو شیعہ بھی گزرے ہیں زیدی شیعہ سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، تو بیچارہ جو ان کا امام ہے وہ آدھا شیعہ ہے آدھا، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مسائل کافی ملتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا موتا کے مسائل ملتے ہیں، طلاق کے مسائل ملتے ہیں، رفائدین کے مسائل ملتے ہیں، تو کئی مسائل گویا کہ اس کے اندر شامل ہے، لیکن یہ حدیث اس قدر مؤثر ہے کہ شوکانی نے اپنی کتاب میں لکھا فالعمل بالرائے فی مسائل الشرع ان کان لعدم وجود الدلیل فی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ فقد رخص فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما فی قولہ لمعاذ، وہ کہتے ہیں کہ جناب شریعت مطہرہ کے فلا عمل کرنا اپنی رائے کے ساتھ جبکہ دلیل موجود نہ ہو کتاب میں سنت میں اور اپنی رائے سے فتویٰ دینا، کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو قاضی بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے جب اپنے رائے پر فتوے کی بات کی تو حضور نے اس کو جائز رکھا، کہتے ہیں صالح للاحتجاج بھی کما اوسخنا ذلک فی بحث المفرد، فرماتے ہیں کہ اس سے اس حدیث سے احتجاج کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے الگ بحث میں اس کی وضاحت کی ہے، ان کی ایک پوری اصول کی کتاب ہے ارشاد الفحول، وہ ہمارے پاس لائبریری کے اندر موجود ہے، ان میں ارشاد الفحول کے اندر اس بات کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ قیاس جائز ہے، اجماع جائز ہے، اور اس کی دلیل جو انہوں نے بنائی وہ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث کو بنایا ہے، یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے اس لیے کی کہ کل آپ یہ حدیث کسی کے سامنے پڑھتے ہیں تو وہ یہ نہ کہہ کہ جناب ہم اس حدیث کو مانتے نہیں، اس لیے میں نے دو غیر مقلد مولویوں کے حوالے یہاں پر دے دیے ہیں، ابن کثیر کا بھی میں نے حوالہ دے دیا اور جناب شوکانی کا بھی حوالہ دے دیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ قرآن میں اگر کوئی فیصلہ نہ ملے تو تو کیا کرے گا، کہنے کہ حضور میں سنت میں ڈھونڈوں گا، سرکار نے فرما اگر سنت میں نہ ملے تو تو کیا کرے گا، تو کہنے کہ حضور پھر اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا، حضور نے رائے کے لفظ سے رد نہیں فرمایا کہ نہیں قرآن و سنت کی اصول ہے، بلکہ حضور نے رائے کو بھی اصول قرار دیا ہے جو قیاس اور اجماع کی صورت ہے، اور تعریف فرمائی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے رسول توفیق مرحمت فرمائی، درود پاک پڑھیے، ایک اور مضبوط حدیث میں آخر میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں، محبت سے درود پاک پڑھیے گا، باواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتا وسلم. اب ایک حدیث میں نسائی شریف سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، میرے سامنے اس وقت امام نسائی کی مشتبہ ہے، کیونکہ امام نسائی نے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حدیث کی کئی کتابیں لکھی ہیں، انہیں حدیث کی کئی کتابیں لکھی ہیں، سنن الکبریٰ بھی انہی کی کتاب ہے، لیکن جس کو ہم سیاستہ کے اندر نسائی کہتے ہیں وہ کتاب کا ایک الگ نام ہے جس کو کہتے ہیں المجتبیٰ، لیکن امام نسائی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے، اور یقیناً آپ ہی کی تصنیف ہے لیکن اس کا ایک الگ سے نام ہے، تو میرے پاس اس وقت سیاستہ کی نسائی موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 5412، نسائی شریف کے اندر کتاب آداب القضاء، فیصلے کرنے کے آداب پر جو حدیث موجود ہے وہ موجود ہے، اس میں باب نمبر 11 ہے، یعنی کتاب آداب القضاء جو کتاب 49 ہے، کیونکہ مختلف کتابیں اس کے نیچے مختلف ابواب ہوتے ہیں، تو امام نسائی نے اس میں پوری ایک مستقل کتاب عنوان رکھا ہے کتاب الآداب القضاء، اس کے باب نمبر 11 ہے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے، اور اس میں باب باندھا باب نمبر 11 الحکم باتفاق اہل العلم، یعنی حکم کر اہل علم کے اتفاق پر، یعنی اجماعی طور پر، اہل علم کا جس کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو الحکم بالاتفاق اہل العلم، تو اس وقت اہل علم کے اتفاق پر حکم فتویٰ دینا، اور اہل علم کے اتفاق ہی کو تو اجماع کہتے ہیں، اب آئیے حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس کے راوی ہے، اور نسائی شریف سے یہ حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، میں صرف آپ کے سامنے اردو ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں، وقت ہمارے پاس بالکل مختصر رہ گیا ہے، حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم بالکل فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اور ہم پر اور ہم اس مقام پر فائز نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ چیز مقدر کر دی جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی قرآن مجید، سو آج کے بعد جس شخص کو فیصلہ کرنا پڑے وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے، پھر اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جس کا حل کتاب اللہ میں نہ ہو، اس کا حل کتاب اللہ میں، بولیں فَإِن جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ایسا حکم آ جائے کہ جو کتاب اللہ میں نہ ہو، تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں تو پھر وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ، یعنی پھر اس وقت تم کیا کرو گے جب کتاب اللہ میں نہ ملے، تو فرما فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں دیکھا جائے گا، اور حضور کی سنت سے اس حدیث کو لے کر پھر اس فیصلے کو واضح کیا جائے گا، پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِن جَاءَ أَمْرٌ بِاللَّهِ ولا قضا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جو نہ سنت میں ملے اور نہ ہی کتاب اللہ میں ملے، فلیقضی بما قضا به الصالحون، پھر تم دیکھو گے کہ امت کا اجماع اور صالحین اس مسئلے کا جواب کیا دیتے تھے، صالحین اس مسئلے کا جواب، بولے محبت سے سبحان اللہ، کیا دیتے تھے. اب آگے سنیے، صالحین تو اجماع ہو گیا، اب چوتھی دلیل جو قیاس کی وہ کیسے آ رہی ہے. فرما فَإِن جَا أَمْرٌ، اگر کوئی ایسا حکم آ جائے، ایسی بات آ جائے کہ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيٌّ وَلَا قَضَى بِهِ صَالِحُونَ، کہ نہ قرآن میں ہو، نہ سنت میں ہو، نہ اجماع میں ہو، اب کیا کرو گے؟ جیسے یہ میں نے میڈیکل کے نئے مسائل آپ کو بتائے، تو فرماتے ہیں فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، فرمایا کہ اس وقت پھر ہم اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، اور اسی کو قیاس کہتے ہیں، اپنی رائے سے کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ دیں گے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں جب آپ فتویٰ دیں گے اور یہ نہ کہیں گے کہ میں ڈرتا ہوں اور میں خوف زدہ ہوں، آگے فرماتے ہیں وَلَا يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ، نہیں نہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، تم قاضی ہو، تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، تم ڈرو نہیں، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فرماتے ہیں اس لیے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، تو جو چیز ان میں شک میں ہو اس کو چھوڑ دو، غیر مشکوک امر کو اختیار نہ کرو. یہ حدیث پاک نسائی شریف کی میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، جس میں واضح طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول اور یہ عمل امام نسائی نے نقل کر دیا اور ذکر کر دیا کہ جو مسئلہ قرآن میں نہ ہو حدیث میں ڈھونڈو، حدیث میں نہ ہو سنت میں نہ ہو تو اجماع صالحین میں دیکھو، اس میں نہ ہو تو پھر اپنی رائے پر فتویٰ دو. امام اعظم نے یہی کیا ہے کہ جو مسئلہ قرآن سے ثابت تھا کبھی امام پیش نہیں کی، اور جو مسئلہ حدیث میں تھا کبھی اپنی رائے کو پیش نہیں کیا، اور جب کوئی مسئلہ اجماع میں تھا تو کبھی رائے کو پیش نہیں کیا. لیکن آپ نے رائے اپنی وہاں پر مرحمت فرمائی ہے، اور وہاں پر آپ نے اپنی رائے کو گویا کہ ذکر کیا ہے جس جگہ پر قرآن سنت اور اجماع کی کوئی نظیر اور کوئی تفصیل موجود، بولے موجود نہیں تھی. آخر میں اس بحث کو مکمل کرتے ہوئے میں آپ آخر میں یہ چند باتیں مزید عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مجتہدین کے چاروں اماموں کی تقلید، اس پر امت کا اجماع رہا ہے، اس پر امت کا اس پر ہمیشہ امت مرحومہ کا اجماع رہا ہے، اور امت جو ہے اس پر مجتمع رہی ہے، اور امت کا اس پر اجماع رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے کئی جگہ پر، کیونکہ وہ وابیوں کے نزدیک، غیر مقلدوں کے نزدیک بھی ایک مستحکم شخص، اور تاریخ اسلام پر جب وہ اصولی بحث کرتے ہیں تو ان کی گفتگو تمام تاریخوں میں سب سے مستند ہوتی ہے، تو انہوں نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہے، الانصاف ہے، اخذ الجید ہے، حجت اللہ البالغ، یہ چند کتابیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی. اب میں تھوڑا سا تناظر آپ کو بتا دوں، اس کو اپنے معلومات کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اور پھر میں دس بدستہ عرض کر دوں آپ کے سامنے. یہ ساری کوشش، ساری محنت اس لیے تھی کہ آپ اس کو سمجھیں اور دوسرے تک یہ بات پہنچے، اور دوسرے تک اس مسئلے کو واضح کریں. اس میں سمجھتا ہوں، میں نے کوشش کی ہے، بزرگوں کا صدقہ ہے کہ کوئی بات آپ کے سامنے لایانی اور فضول نہ کروں، کوئی قصہ لطیفہ، من گھڑت، جھوٹ، مسخرہ کوئی نہ کروں، اور میں کہیں کر چکا تو میں معافی چاہتا ہوں اپنے رب سے. لیکن میری کوشش یہ تھی کہ آپ کے وقت کی قدر کرتے ہوئے، ہر جگہ، ہر لحظہ، ہر منٹ سیکنڈ کی قدر کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ بات کروں جو بات انتہائی ضروری ہے. ان دو نشستوں کا جو تفسیر کے ساتھ ہم نے لیا، ہمارا مقصد صرف رضا الہی، اور یہ مقصد تھا، اور اس لیے تھا کہ ساری امت، سارے اولیاء، سارے محدثین، سارے جس طرف گئے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ انہیں لے کر انہیں کے ساتھ جڑ جائیں، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کریں کہ بیٹا غیر مقلد کبھی مت بننا، اور ان بدو دور رہنا. اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے دن ہیں، آپ اپنے بچوں کو علماء کے پاس لایا کریں. یا آج جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ آپ کے والدین کی تربیت ہے، کیونکہ چھوٹے بچے جب اپنے والدین کے ساتھ، کیونکہ اس کے لیے متمع نظر اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا باپ جب کسی کا ادب کرتا ہے تو بیٹا جو ہوتا ہے اس کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت اس کے باپ کی ہوتی ہے. باپ کو اگر کہیں ادب کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس شخصیت کا ادب اس کے دل سے نہیں جاتا. تو علماء، مشائخ، بزرگان دین، مزارات، آراس، اولیاء کا ذکر، گیارہویں شریف، ختم قادریہ شریف، ختم خواجگان شریف، یہ جو سارا نیٹ ورک ہے عقیدے کو بچانے کا، اس میں آپ شریک رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کہ دنیا کا کچھ پتہ نہیں لیکن کم سے کم آپ نے منہ سے کچھ نہیں بولا، لیکن ایک سکوتی طور پر آپ اپنے بچوں کو ماحول تو بتا گئے کہ حق یہ ہے، الحمدللہ حق یہ ہے، یہ آپ کا حق فریضہ ہے اس حوالے سے. اور کچھ باتیں میں نے کہا کہ جو دوسرے زاویے سے ہوتی ہے، جس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، نہ دیا جائے جوان نسل کہتی کہ ہمارے لوگوں کو بس قصے کہانی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اس لیے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سد باب کے لیے میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں چاہتا تو قرآن کی تفسیر پر بڑے آسانی سے نکل جاتا، لیکن پورا پورا دن اس کتابوں کا مطالعہ کرنا، حوالوں کو ڈھونڈنا، یہ بظاہر ایک بڑا ثقیل امر ہے اور بڑا مشکل دہ ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اور آپ کا ایمان بچانے کے لیے اور بزرگوں کے نظریے اور مقام کو اور ان کی اہمیت کو آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے۔ ھذا من فضل ربی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین، آمین۔ اب آخری بات یہاں پر آپ سن لیجئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ آخری سہارا ہے اس گفتگو کو سمجھنے کا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حجت اللہ البالغہ میں تقلید پر انہوں نے پورا باب باندھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، وہ لکھتے ہیں کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد پوری امت چاروں نام پر رہا ہے۔ اب یہ کافی تھا، غیر مقلد کہتے ہیں دیکھو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں چوتھی صدی کے بعد، اس کا مطلب چوتھی صدی سے پہلے تقلید نہیں تھی۔ ہم نے کہا ظالموں وہ تھی نہیں تھی ابھی میں بتاتا ہوں، لیکن چوتھی کے بعد جو امت کا اجماع جس پر رہا تو حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو چوتھی صدی کے اندر تو تمہارے مولوی اگر اپنے جسم کی کھال بھی بنا دینا تو ان کے جوتوں کا تسمہ اس سے زیادہ مہنگا اور قدر والا ہے۔ جو چوتھی صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں، جو پانچویں ہجری کے بزرگ گزرے ہیں، چوتھی صدی سے شروع ہو جائیں امام غزالی سے غوث اعظم سب چلتے چلے جائیں جناب، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ چوتھی ہجری کے بعد امت جو ہے وہ مجتمع ہو گئی کس پر؟ چار ائمہ پر۔ اب سوال ہوا کہ اس سے پہلے تقلید نہیں تھی، تقلید تھی کیوں نہیں تھی؟ کہنے کہ شاہ صاحب نے کیوں نہیں لکھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اتنے بڑے پیمانے کے اوپر فقہ کو مدون نہیں کیا گیا تھا، کتابیں مکمل طور پر منظر عام پر نہیں آئی تھی، لیکن تقلید تھی۔ حضرت امام یحییٰ ابن معین کے کچھ مقلد تھے، حضرت سفیان بن عائنہ کے کچھ مقلد تھے، حضرت سفیان بن ثوری کے کچھ مقلد تھے، حضرت امام اوزاعی کے کوئی مقلد تھے، تو یہ تقلید کا سلسلہ کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھا، لیکن جب تمام علماء نے محنت کر کے اپنے اپنے امام کی کتابوں کو مدون تیار پریس سے نکال کر جاری کر دیا تو جن میں سارے مسائل آ گئے تھے، تو چھوٹے 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 تقلید کے مسالک تھے وہ خود بخود اس میں ضم ہوتے چلے گئے اور چار زبردست نہریں تیار ہو گئی، حنفیت کی، شافیت کی، حنبلیت کی اور مالکیت کی۔ اب میں صرف اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے ایک بات یہاں پر عرض کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، تقریر اس پر بڑی سیر حاصل ہو سکتی ہے، اس کے بھی کئی جواب ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک مختصر جواب اس پر یہ دینا چاہتا ہوں۔ چار کے بعد تو یہ خود مان گئے، ٹھیک ہے، حجت اللہ البالغہ سے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الانصاف انصاف کے اندر الجیف کے اندر تقلید سے ہٹ کر دوسرے موضوع پر بات کی، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ چار صدی سے پہلے، چوتھی صدی سے پہلے بھی تقلید رائج تھی۔ اس کا ثبوت البالغہ میں نہیں لکھا، لیکن دیگر کتابوں کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا، جس کو غیر مقلد بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، صحابہ میں خود تقلید تھی، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جو ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کو حضرت عمر نے کوفہ بھیجا تھا، کہاں بھیجا تھا؟ کوفے کی زمین کو آباد کرنے والے حضرت عمر ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک کوئی چھاونی بنے، ایک کوئی سٹاپ بنے جہاں پر آ کر قافلے رکھیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کو آباد کیا ہے، کوفے کو ڈیولپ کیا ہے، یہاں پر لا کر آبادی دی ہے، جیسا ٹیکسٹائل زون بنتا ہے پھر حکومت اس کے لیے سہولتیں دیتی ہے، اس قسم کا پورا نظام حضرت عمر کی سیرت میں موجود ہے۔ آپ نے باقاعدہ وہاں پر کھیتی باڑی دیگر چیزوں کے لیے زمینیں وقف کی ہے اور حکومت نے ان کے لیے بیجیں اور اوزار جو جو چیزیں موجود ہیں مزدوروں کے وہ فراہم کیا ان کے لیے، تاکہ یہ علاقہ ڈیولپ ہو اور یہاں کی آب و ہوا سے مرکز مدینہ کو فائدہ بھی پہنچے اور لوگ یہاں پر آئیں بھی۔ ایک بات، وہاں پر حضرت عمر نے 1500 صحابہ کو بھجوایا، کتنے بولے؟ کتنے؟ جن میں اکثریت بدری صحابہ کی تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں امام اعظم تو کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کہا کوفہ دیکھو بھی تو صحیح کیسی سرزمین ہے۔ ہماری سے کسی نے پوچھا یہ آپ نے بخاری کتنے سال میں لکھی، کہنے لگے جی 16 سال میں، کہ 16 سال میں، کہنے لگے ہاں، کہ کتنی حدیث ہیں، غیر مقرر حدیث 4500 ہے بس سکھی، فرمایا یہ حدیثیں کہاں سے جمع کی؟ کہا مختلف جگہوں پر گیا، کہ کچھ جگہ بتائیں گے آپ؟ کہاں بتا دیتا ہوں، کہنے لگے جی مدینہ 4 دفعہ گیا، مکہ 4 دفعہ گیا، فلاں جگہ 4 دفعہ گیا، کوفہ بھی گیا، تو کہنے لگے جی مدینہ کو 4 دفعہ، مکے کو 4 دفعہ، فلاں جگہ 4 دفعہ، آپ نے کہا صرف کوفہ گیا؟
کوفے کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ چار دفعہ گئے پانچ دفعہ گئے، فرمانے کہ میں اتنی دفعہ گیا کہ مجھے خود یاد نہیں میں کتنی دفعہ گیا ہوں.
تو امام اعظم پر تبرہ کرنے والا، دیکھو کہ امام بخاری کو پوری بخاری بھی کوفے سے ہی ملی ہے.
کہاں سے ملی ہے؟ کوفے سے ملی. ہاں کوفی، کوفی جو ہے کوفی وہ بے وفا تو ہیں لیکن ہر جگہ پر ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن حضرت فاروق اعظم جن لوگوں کو وہاں پر بھیجا تھا ان کی نسل کے جو لوگ تھے وہ یقیناً وفادار تھے اکثریت میں. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو وہ ہیں جن کے باپ کو گود میں لے کر مولا علی نے علم کے لیے دعا کی تھی نا.
حضرت علی کے والد ثابت کو گود میں اٹھا کے والد گرامی یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا حضرت علی کی خدمت میں لے گئے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت کو گود میں دیا حضرت علی نے. ان کو بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ کچھ پلایا یا کچھ کھلایا اور ان کو اپنی گود میں لے کر علم کی دعا کی. اور وہ حضرت مولا علی جن کو دنیا کہتی اور حق کہتی ہے کہ انا مدینہ العلم علی بابوہا، اس کا اظہار، اس علم کا اظہار پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں ہوا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کوفے میں تھے. آخری بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ میں اس موضوع کو مکمل کروں کہ حضرت فاروق اعظم نے 1500 صحابہ کوفے بھجوائے. کوفے میں جانے والے سب سبار صحابہ کے اندر، کبائر صحابہ کے اندر سب سے بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جو بدری صحابی ہیں اور حضور کے اتنے قریب رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کو اہل بیت کا کہا ہے. ان کا کام کیا تھا؟ حضور علیہ کو اپنے آستینوں کے اندر رکھنا جب حضور کہیں پر جاتے تھے. تو یہ بڑے برگزیدہ صحابی ہیں. ان کو خاص طور پر حضرت عمر نے بھیجا کہاں پر؟ کوفے. یہاں پر حضرت موسیٰ اشعری بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ اشعری بھی موجود ہیں. لیکن روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص الجھا ہوا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت موسیٰ اشعری کے پاس آتا تو آپ کہتے عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ. وہ کہتے جی کیوں جاؤ؟ کہنے کہ جب ایک علاقے کے اندر اتنا بڑا عالم موجود ہے تو میں فتویٰ نہیں دیتا. اسی کو تو تقریب شخصی کہا جاتا ہے. اور صحابہ کے دور میں یہ ساری چیزیں رائج رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے ماننے والے لوگ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو لوگ ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ان کی تقلید کی جا رہی ہے. حضرت زید بن ثابت کے جو لوگ ہیں وہ مدینہ منورہ میں والوں کی تقلید کی جا رہی ہے. بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت سے جب یہ مسئلہ دریافت کیا گیا کہ وہ ایک عورت جس نے اپنا حج کر لیا ہے، طواف زیارت بھی کر لیا ہے لیکن اب وہ حجت الوداع کرنا وہ طواف ودا کرنا چاہ رہی ہے، طواف فرض بھی اس نے کر لیا ہے، طواف ودا کرنا چاہ رہی ہے، طواف ودا واجب ہے لیکن اب اسے حیض آ گیا اور اس کو جانا بھی ہے، سواری بھی اس کی تیار ہے، تو آیا وہ طواف کا انتظار کرے گی یا وہ ویسے لوٹ جائے گی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے طواف ودا ساقط ہو جائے گا، طواف ودا ساقط ہو جائے گا. یہی ہم بتا دیتے ہیں. حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ نہیں ہوگا. تو بخاری میں موجود ہے کہ جو اہل مدینہ تھے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے کو نہیں مانا اور مانا زید بن ثابت کے فتوے کو. اب میں پوچھتا ہوں کہ ایک مفتی کے فتوے کو پورے مدینہ مان رہا ہے، ایک مفتی کے فتوے کو پورا مکہ مان رہا ہے، یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ابھی جزیات مدون نہیں ہوئے، قانون مکمل مدون نہیں ہوئے اس حوالے سے، لیکن 34 ہجری کے درمیان قانون مدون ہو گیا تو یہ اجماع ہو گیا. لیکن اس سے پہلے تقلید رائج رہی ہے. آخری دو منٹ لوں گا اس زبردست حوالے کو، سنیے. میں کہتا ہوں یہ حوالہ ایسا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے مل گیا کہ اگر میں اپنی زندگی کی ساری دولت کو بھی اگر بانٹتا اللہ کی راہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اتنا ثواب نہ ملتا جو اتنا زیادہ ثواب اللہ مجھے اس اخلاص پر اب عطا فرمائے گا جو میں آپ کے سامنے رہا ہوں. کیونکہ صرف چھٹی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے بولیں؟ چھٹی ہو جاتی ہے وابیت کی اور غیر مقلیت کی دفن ہو جاتی ہے. یہ اتنا مضبوط امام اعظم ابو حنیفہ کے چہرے کی تابانی اور روشنی کو واضح کر کے بتا دیتا ہے. اور آج تک امت کے اوپر جو یہ بات کی جا رہی ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر کہ جناب یہ تقلید کر کے مشرک ہو گئے، معاذ اللہ بدعتی ہو گئے، یہ حوالہ اتنا قیمتی ہے حضرت گرامی کہ یہ کسی قدردان سے پوچھے اس کی کیا قیمت ہے کہ جو غیر مقلد بالکل موت کی نیند سلگا دیتا ہے. اور یہ حوالہ ایسا ہے کہ کئی غیر مقلدوں نے اس حوالے کو دیکھ کر توبہ کی ہے اور اسے رجوع کیا ہے. ایک بات، حضرت مودی سے دہلوی نے یہ تو کہا کہ 400 ہجری کے بعد تقلید جاری ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کا کہنا کہ اس سے پہلے تقلید نہ تھی اس کا کیا ثبوت ہے یا تھی؟ تو میں آپ کے سامنے تین شخصیات کا نام لیتا ہوں مختصر طور پر، اور یہ تین شخصیات ایسے ہیں جو مجمع علیہ ہیں، مجموعہ ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں جاننا. یہ آخری طور پر سنیجئے. پہلی شخصیت ہے علامہ زاہبی رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں میزان کے اندر. پہلی شخصیت ہے یحییٰ ابن سعید. یحییٰ ابن، محبت سے کہیں کون؟ یحییٰ ابن سعید ہیں. دوسری شخصیت ہے یحییٰ ابن زکریہ، اور تیسری شخصیت ہے حضرت امام وقیع بن جرح. ان کو وقیع بھی پڑھا گیا، وقیع بھی پڑھا گیا، حضرت امام وقیع بن جرح. اب ایک چوتھی صدی ہجری کی جو لوگ بات کرتے ہیں نا، میں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہے یحییٰ ابن سعید، یحییٰ ابن سعید، ان کا تاریخ وصال ہے 158 ہجری، 198. تو یہ آپ پہلی صدی میں آ گئے. دوسرے یحییٰ ابن زکریہ، ان کا سن وصال 182 ہجری، 182. اور تیسرے حضرت امام وقیع بن جرح، ان کا سن وصال ہے 197، 197. یہ تین کون ہیں؟ آپ کہیں گے تین، میں کہتا ہوں میں درجنوں یہاں پر لوگوں کو پڑھ سکتا ہوں کہ جو میرے امام کے در کے بھکاری ہیں. میں نے صرف تین کا نام پڑھا یہاں پر، حضرت یحییٰ ابن سعید، یحییٰ ابن زکریہ، امام وقیع بن جرح. یہ تین شخصیات ہیں، ان کا ایسے وصال 182، ایک کا 198 ہے اور ایک کا 197 ہے. یہ تین کون ہیں؟ امام ذہبی علیہ رحمت نے ان بزرگوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اپنی کتاب، اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر. میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پر تقریر کرتے اس کتاب کا مرتبہ آپ کو بتایا تھا. اس میں لکھتے ہیں یہ تین شخصیت ایسی ہے نا کہ پورے علم حدیث کا دار و مدار ان تین آدمیوں پر ہے. اس علم کی اگر آپ قدر سمجھیں گے تو پھر محبت سے کہیں گے سبحان اللہ، کہ پورے علم حدیث کا دار و مدار، پورے اسماء الرجال کے اعتبار سے ہو، درایت کے اعتبار سے ہو، یا اس کے دیگر مصطلحات اور اصطلاحات کے حوالے سے ہو، فرمایا پورے علوم حدیث کا دار و مدار ان تین شخصیت پر ہے، حضرت یحییٰ ابن سعید القطان، حضرت یحییٰ، حضرت امام وقیع بن جرح. فرمایا ان تینوں کا دار و مدار، ان تینوں پر پورے علم حدیث کا دار و مدار ہے. اور یہ تینوں کون ہیں؟ کٹر حنفی ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں. اب کون کہہ سکتا ہے کہ امام اعظم کے مقلد نہیں رہے؟ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں، امام، اب تھوڑی سی سنی، اس میں سے ایک اور سنیے، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، یہ ایک اور بڑے محدث آ جاتے ہیں. بخاری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا بخاری شریف، تو امام بخاری جب سند کو شروع کرتے ہیں حدثنا، تو پہلے کہتے ہیں یحییٰ ابن یحییٰ، اکثر حدیث جن سے یحییٰ ابن یحییٰ. تو یہ مدار ہیں، مدار ہیں حدیثوں کے. اس لیے امام بخاری جب سند شروع کرتے ہیں حدیث کو، میں بیان کرتا ہوں یحییٰ ابن یحییٰ سے، تو یہ پہلا نام جس کا امام بخاری لکھتے ہیں وہ یحییٰ ابن یحییٰ. حدثنا یحییٰ ابن معین، میں حدیث کو بیان کرتا ہوں یحییٰ ابن معین سے. حدثنا یحییٰ ابن زکریہ، میں حدیث کو بیان کرتا ہوں یحییٰ ابن زکریہ سے. حدثنا وقیع بن جرح، میں کہتا ہوں بخاری کا ایک صفحہ لیں، اس میں ہر حدیث میں ایک حدیث چھوڑ دوسری حدیث میں انہی کا نام ہوتا ہے. حدثنا وقیع بن جرح، میں حدیث کو بیان کرتا ہوں. تو ان محدثین کے بارے میں اور ان ائمہ کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابیں موجود ہیں ہماری لائبریری کے، تہذیب التہذیب دیکھ سکتے ہیں آپ، تذکرۃ الحفاظ دیکھ سکتے ہیں آپ. امام وقیع بن جرح اور حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، ان تمام کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یفتا بقول ابی حنیفہ، یہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں فتویٰ ہیں محدث، اور انہی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اہل الحدیث محدثین کو کہا جاتا ہے، عظیم محدث. اور کیسے محدث کے پورے علوم حدیث کا دار و مدار ان تینوں پر ہے. لیکن جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے تو امام ذہبی لکھتے ہیں یفتا بقول ابی حنیفہ، یہ فتویٰ دیا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر. اور جازویت کے لیے پھر آپ کو ذرا میں تازہ کرنے کے بتا، قول ابی حنیفہ، قول، ہاں یہ کہتا قول ابو حنیفہ تم بڑے لیتے ہو، ہم نے کہا محدث یہی کیا کرتے تھے کہ وہ قول ابی حنیفہ پر فتویٰ دیا کرتے تھے. اس لیے کہ محدث تو خود تھے، لیکن قول ابو حنیفہ کیوں لیتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں کو پتا تھا کہ ہم سے بڑے محدث امام اعظم ہیں، اور اگر امام اعظم کا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف ہوتا تو یہ تین شخصیات جن کے کاندھوں پر دار و مدار حدیث کا، وہ ہمیشہ ہمیں امام اعظم کے، لیکن وہ قول پر، امام اعظم کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ امام اعظم کا قول عین حدیث رسول اور عین قرآن مجید کی غمازی کر رہا ہے. تو یہ تین شخصیات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے آخر میں کیا، ان حوالوں کو کاش اگر آپ یاد رکھیں. آج کی بحث کا جو مجموعہ تھا وہ قیاس اور اس حوالے سے تھا، اور خاص طور پر جو میں نے تقلید اور اتباع کی بحث کی ہے، یہ بہت کم جگہوں پر آپ کو ملے گی کہ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے. اور میں نے تو تقریباً کتابوں میں دیکھا کہ کہیں نہیں ملتی ہے. اس کا ایک فرق میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، اس کو آپ ذرا سمجھ لیجئے گا دوبارہ سن کے، کہ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے چند راویوں کا نام لیا، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کا نام لیا، حضرت یحییٰ ابن سعید کا نام لیا، حضرت امام وقع بن جراح کا نام لیا، حضرت یحییٰ ابن سعید کا نام لیا، حضرت یحییٰ ابن زکریا کا نام لیا. یہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کو سند حدیث کے اندر ایک بہت بڑا درجہ اور ایک بہت بڑا ملکہ اور کمال اللہ رب العالمین نے گویا کہ مرحمت فرمایا. اور آخر میں یہ بھی سن لیجئے، امام عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، امیر المومنین فی الحدیث، علامہ ابو الولید الباجی المالکی شرح معطا، شرح معطا امام مالک میں علامہ باجی مالکی علیہ رحمت کے، یہ ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے اپنی شرح کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، یہ اصحاب اور مقلدین میں سے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن. یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کی خدمت کے اندر گویا کہ کیا. ان ناموں کو آپ اپنے قلب و جگر کے ساتھ بالکل آراستہ کریں اور اپنے ساتھ اس کو موجود پائیں. انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے اس تمام باتوں سے گویا کہ اللہ رب العالمین فضل فرمائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہوگا. تین شخصیات وہ تھیں، اور آخری ایک حوالہ میں پیش کر دوں تقریر ختم کرتے وقت، وہ اس حوالے سے کہ یحییٰ ابن سعید جو ہیں، یہ تو تین شخصیات، یحییٰ ابن سعید القطان، یحییٰ ابن زکریا یحییٰ ابن سعید القطان امام وقع بن جراح، یہ تو مدار حدیث ہیں. لیکن فرماتے ہیں یہ اسماء الرجال جو ہے نا کہ یہ راوی صحیح ہے غلط ہے، یہ فن ایجاد کس نے کیا؟ غیر مقلد کہتا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ راوی صحیح نہیں ہے، یہ راوی غلط ہے. ان سے پوچھو جس کی تھال میں کھاؤ اس سے چھید تو نہ کرو، اسے جس کا کھانا اس کا گانا والی اگر نصیحت پر عمل کرو تو بیڑا پار ہے. یہ کہ یہ راوی صحیح ہے غلط ہے، اس علم کو کس نے ایجاد کیا؟ تو وہ اس کے بارے میں علامہ ذہبی علیہ رحمت نے میزان کے اندر اس بات کو گویا کہ ذکر کیا ہے کہ، اور میزان الاعتدال کے اندر اس بات کو بالکل مقدمے کے اندر ذکر کیا علامہ ذہبی نے. فرماتے ہیں جرح و تعدیل کا علم سب سے پہلے یحییٰ ابن سعید القطان جو امام ابو حنیفہ کے خاص مقلد تھے، انہوں نے اس علم کو ایجاد کیا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت کے سارے محدثین آپ کے مقلد، اسماء الرجال کے امام نہیں جنہوں نے اس فن کو ایجاد کیا، تمیز دکھائی، تمیز دلائی ہے لوگوں کو کہ حدیث کو پرکھیں گے کس طرح، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلدین ہیں. تو پتا چلا کہ سارا دین ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، زبانی کہہ دیتا ہوں، ابراہیم سیالکوٹی ہے، اس کا مصنف اہل حدیثوں کا بڑا چیمپئن مولوی ہے. اس نے تاریخ اہل حدیث کے اندر لکھا ہے واضح طور پر کہ ہندوستان کے اندر حدیثوں کو کس نے پھیلایا. تو پہلے لکھتا ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہیں، مجدد الفسانی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں. میں نے کہا یہ تو سارے حنفی ہیں، یہ سارے حنفی ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ کتاب دوسری میرے پاس ہے سیرت سنائی، اس میں حوالہ موجود ہے کہ محمد حسین بٹالوی جو جنگ آزادی کے اندر غیر مقلدوں کے مولوی رہے اور برٹش کے بہت زیادہ چمچہ نواز رہے ہیں، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ لوگ ہندوستان کے اندر غیر مقلدوں کو وابی کہے، وہ وابی ہے، یہ وابی ہے. تو انہوں نے انگریزوں کو درخواست دی کہ لوگ ہمیں وابی کہتے ہیں، ہم آپ کے ایسے وفا شعار ہیں. یہ سیرت سنائی، ہم آپ کے ایسے وفا شعار ہیں. تو کہنے لگے محمد حسین بٹالوی ہیں کہ جنہوں نے وہابی لفظ کو حکومت کے پھروں سے نکالا اور اہل حدیث کا لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے الاٹ کروایا ہے. تو یہ الاٹ جو ہے وہ قرآن و سنت رسول اللہ نے نہیں کیا، یہ انگریزوں نے کیا ہے. اور سنتے چلیے، یہ عبداللہ چکرالوی جو تھا نا جس نے پرویزی مذہب نکالا، یہ غیر مقلد تھا. اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی پہلے غیر مقلد تھا، یہ نمازوں میں رفعیدین کرتا تھا، آٹھ رکعت پڑھتا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ غیر مقلد رہا ہے. تو یہ ہے وہ چیز، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جو سنیت سے ہٹا تو وابی ہوا، وابی سے ہٹا تو نیچری پرویزی ہوا، وہاں سے ہٹا تو مرزائی ہوا، وہاں سے ہٹا تو بالکل کپڑا ہو کر مادر پدر آزاد ہو گیا. تو اصل مرکز ہے اہل سنت، جو اس سے ہٹا پھر بہتا چلا گیا. آج یہاں پر یہ جتنے ہمارے میمن وابی سیٹ ہو گئے، یہ میمن وابی جتنے سیٹ ہیں یہاں پر، یہ جو آ کر کہتے کہ ایسا ہونا چاہیے، ان سے پوچھو تمہارا باپ کیا تھا، بتاؤ ان سے پوچھو تمہارا باپ کیا تھا، تمہاری ماں کس عقیدے پر تھی؟ شرم کرو کہ تم نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی. تمہارا باپ کس عقیدے پر تھا اور تمہاری ماں کس عقیدے پر تھی، تمہاری برادری کس عقیدے پر تھی؟ تو سنیو، ہم تو تمہاری تعریف تمہیں یاد دلا رہے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو اپنے باپ کے غدار ہیں. کیا ہیں؟ باپ کے غدار ہیں. اور یہ سمجھے کہ جناب جس طرح تبلیغی جماعت ہوتی ہے منافقت کے انداز میں کہیں بھی ہم منہ دے سکتے ہیں، تو اس وہ ذہن لے کر ہی ہماری مسجد کی طرف بھی آئے تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ بانس اب تو منہ سے بھی پار ہو رہا ہے اس لیے پھر بھاگ گئے یہ. تو الحمدللہ اہل سنت جو ہے وہ ایک خاص مرکز ہے. کیا ہے؟ ہم آپ کو جو ساری بات کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں اس مرکز پر جڑے رہو, اس مرکز پر جڑے رہو, خود بخود ساری تمیز آ جائے گی. جتنے بات غلام پرویز کو دیکھ لیں, عبداللہ چکرانوی کو دیکھ لیں, مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لیں, سر سید احمد خان وہ لمبی داڑھی والا, اس کے گلے میں جو دانا تھا اس لیے لمبی داڑھی رکھتا تھا, لوگ سمجھتے بڑا نیک تھا. یہ جس نے دین کی عمارتوں کو گرانے کی کوشش کی ہے یہ تمام نکلے غیر مقلدوں سے ہے. اس لیے کہ جب یہ اہل سنت کے مرکز سے ہٹے تو بتدریج یہ گرتے رہے. اور قرآن میں یہی بات سورہ نساء میں کہی تھی نا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جب مسلمانوں کے طریقوں سے ہٹ کر, اجماعی عقیدے سے ہٹ کر جب وہ الگ چیزوں کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں ہدایت نہیں دیتے, اسی طرح اسے پھیرے رکھتے ہیں اور پھر کر وہ اسی طرف گویا کہ بھٹکتا رہتا ہے. تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے اس موضوع پر جو گفتگو کی, دوران گفتگو با اعتبار انداز کے, با اعتبار گفتگو کے, اگر کوئی سہو اور غلطی ہم سے ہوئی ہے تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارا مقصد مولا کریم تیری رضا اور تیرے محبوبوں کی تعریف اور اس مرکز اور وحدت کو پیش کرنا تھا. ہم اگر اس کو صحیح طور پر بیان کر گئے تو یہ تیرا فضل تھا, اور اگر ہم سے اس میں غلطی ہو گئی تو ہم خطا کار ہیں, گناہگار ہیں, ہماری گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمیں ملت بیضا پر وابستہ فرما, اس روشن ملت پر ہمیں استحکام عطا فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یہ ہے اس پوری تقریر کا خلاصہ جو میرے امام نے بیان کیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, چکڑالوی ہو گیا, پرویزی ہو گیا, مرزائی ہو گیا. اس سے ہٹتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. پھر سے پڑھیں اس ظالم اور بدبخت جہنمی فرقوں کو دیکھ کر ڈر کر آپ پھر دعا کریں رب سے, واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, ارے عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. بارگاہ رسالت میں ذکر کر دیں, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی, مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک ارحم الراحمین.